السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم چار پاروں کے مضامین کا خلاصہ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ آج ہم پانچویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک بات جو پچھلی مرتبہ بھی آغاز میں عرض کی گئی تھی، آج میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بھی تقسیم ہے وہ پانچ اعتبارات سے ہے. ایک قرآن مجید کی تقسیم ہے آیات میں. یہ آیات کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے، یہ آپ نے بتائی. دوسرے قرآن مجید کی تقسیم صورتوں میں ہے، صورتوں کا تعین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اور اس کے بعد تیسری تقسیم منازل یا احزاب کی ہے، یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور قرآن مجید کو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا. لیکن دور نبوی اور دور صحابہ کے بعد قرآن مجید کی دو اعتبارات سے مزید تقسیم کی گئی. ایک، قرآن مجید کو تقسیم کر دیا گیا 30 پاروں میں. اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ روزانہ اگر ایک پارے کی تلاوت کی جائے تو ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے. دوسری تقسیم کی گئی سورتوں کی رکوعوں میں، کہ کسی بڑی سورت کا اتنا حصہ ہم ایک رکعت میں پڑھیں کہ اس میں ایک مضمون مکمل ہو جائے اور رکعت کا حق ادا ہو جائے، اس کے بعد رکوع کر لیا جائے. اب یہ دو تقسیمیں چونکہ یہ بات کی ہیں، رکوع کی تقسیم بھی اور پارے کی تقسیم بھی، یہ دور نبوی کی نہیں ہے، دور صحابہ کی نہیں ہے، لہذا اس حوالے سے اس تقسیم کے اوپر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے ان کی نیت الحمدللہ، اس پر کسی قسم کا شبہ وارد کرنا وہ پرلے درجے کی گمراہی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہے یہ ایسا کام جو کہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایک اجتہادی ہے، لہذا اس میں اختلاف ممکن ہے. تو جہاں تک رکوع کی تقسیم ہے، اس میں تو بلا شبہ جس نے تقسیم کی ہے اس نے بڑی حکمت کے ساتھ کی ہے، اور واقعتاً رکوع کے نشان بہت صحیح جگہ انہوں نے قرآن مجید میں لگائے ہیں. لیکن کہیں کہیں جیسے سورہ حج وغیرہ میں، وہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ رکوع کا نشان اگر ایک آیت پہلے ہوتا یا ایک آیت بعد میں ہوتا تو تب مضمون کی تکمیل ہو رہی تھی. تو بہرحال اختلاف رکوع کی تقسیم میں بھی کہیں پر ہو سکتا ہے. جہاں تک پارے کی تقسیم ہے، اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی معنی کی مفہوم کی رعایت نہیں کی گئی. بس یہ ہے کہ جہاں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ برابر تقسیم کے حوالے سے قصہ مکمل ہوا، وہیں پارا ختم کر دیا گیا. لہذا اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے بعض اوقات انتہائی معاملہ نازک سا بھی بن جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یا زلیخا اختلاف ہے، ان کا ایک قول ہے، اس کا ایک جملہ سورہ وہ بارہویں پارے میں ہے، دوسرا جملہ ان کی گفتگو کا وہ تیرہویں پارے میں ہے. اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اعتراض وہ پندرہویں پارے کے آخری آیت میں ہے، اس اعتراض کا جواب وہ سولہویں پارے کے شروع میں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پاروں کی تقسیم میں حکمت بہت لگتا ہے کہ زیادہ نہیں رکھی گئی. پوری سورہ ہجر سورہ ہجر چودہویں پارے میں ہے، اس کی صرف ایک آیت تیرہویں پارے میں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان محافل میں میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ پاروں کی تقسیم مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے پوری حکمت نہیں ہے، اور ہم چونکہ اس وقت مفہوم اور معنی کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر جہاں کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ مفہوم کے اعتبار سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہوگی، تو پھر ہم پارے سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے یا تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں گے. تو پچھلی بار جو ہم نے چوتھا پارا پڑھا تھا، اس میں آیت نمبر 23 پر چوتھا پارا مکمل ہوا تھا، لیکن ایک مضمون ابھی جاری تھا. وہ مضمون تھا کہ کن کن خواتین سے نکاح ایک مرد کے لیے حرام ہے، کون کون سی خواتین اس کے لیے محرم ہیں. تو ان میں سے کچھ کا ذکر آ گیا تھا 23 آیت میں، اور پھر مزید ذکر آیا تھا 24 آیت میں، اور 24 آیت پانچویں پارے میں ہے. تو اس لیے ہم نے پھر پانچویں پارے کی آیت نمبر 24 اور 25 بھی پڑھ لی تھی، یعنی ہم نے رکوع تک جو ہے وہ مضامین کا خلاصہ مکمل کیا تھا، اور دو آیتیں ہم نے پانچویں پارے کی بھی پڑھ لی تھی. بہن ہی آج بھی یہ صورتحال ہے کہ آج بھی پانچواں پارا جہاں پر مکمل ہوتا ہے وہاں رکوع مکمل نہیں ہوتا، مضمون مکمل نہیں ہوتا. لہذا انشاءاللہ آج بھی ہم جو پڑھیں گے تو اس میں ہم چار آیات پڑھیں گے چھٹے پارے کی بھی، اور ہم رکوع کی تکمیل تک انشاءاللہ جائیں گے، اس لیے کہ رکوع کی تکمیل کی تقسیم پھر بھی جو ہے وہ قدر زیادہ حکیمانہ ہے، اور رکوع میں ایک مضمون کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس تمہید کے بعد اب آئیے ہم آج کے مضمون کی طرف چلتے ہیں. اب تک ہم نے 25 آیتیں جو سورۃ النساء کی پڑھی ہیں، ان میں شریعت کے کئی احکامات ہمارے سامنے آ چکے، خاص طور پر وراثت کے احکامات آئے، اسی طریقے پر معاشرے کو بےحودگی بہائی سے پاک رکھنے کے لیے جنسی جرائم کے حوالے سے سزا کا ذکر آیا، اور پھر عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان کا بیان آیا، اور پھر یہ ہے کہ کون سی خواتین محرم ہیں، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی پوری تفصیل آ گئی. تو شریعت کے کچھ احکامات ہم 25 آیتوں میں پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی شریعت کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت یہ بلا شبہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رحمت کا مظہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے جو پہلے ایک امت گزری ہے بنی اسرائیل، انہی میں سے جو آخری پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پیروکاروں میں شریعت کے حوالے سے ایک بہت بڑی گمراہی آ گئی. سینٹ پال نے آ کر یہ بات کہہ دی کہ شریعت ساکت ہے، اور معاذ اللہ شریعت ایک مصیبت ہے. شریعت کی وجہ سے انسان خامخواہ ہر وقت اپنے ضمیر کا مجرم ہوتا ہے، گلتی کانشیس ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اپنے آپ کو خامخواہ وہ پریشان کرتا ہے. نتھنگ از گڈ نتھنگ از بیڈ بٹ تھنکنگ میک اٹ سو، یہ اصل میں بڑا لبرل انداز کا ایک جملہ ہے کہ کوئی چیز حلال نہیں کوئی چیز حرام نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ جس چیز کو چاہے برا سمجھ لیں جس چیز کو چاہے اچھا سمجھ لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں سوچ خواہشات کی پیروی ہے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں ایسے احکامات دیتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر اس پر عمل ہو تو معاشرے میں ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی آبرو، اس کو تحفظ، اس کو تقدس حاصل ہوتا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ شریعت ایک رحمت ہے، اگر شریعت کے احکامات پر عمل کرو گے معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا، ہر ایک کی آبرو، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، اس کی حفاظت ہوگی. شریعت کے احکامات پر عمل کرو گے تو بیجا رسومات کے بوجھ سے اپنے آپ کو بچا لو گے. غلط عقائد کی وجہ سے جو انسان پھر نقصان اٹھاتا ہے، ٹھوکرے کھاتا ہے، در در پہ سر جھکاتا ہے، کہاں کہاں جا کے نذرانے پیش کرتا ہے، ان سارے کے سارے دھندوں سے، مشکلات سے، بوجھوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے اگر تم نے شریعت پر عمل کیا. تو شریعت پر عمل انسان کے لیے سکون اور رحمت کا باعث ہے، اور اس کے برعکس جو کچھ ہوتا ہے وہ خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. وہ خواہشات کی پیروی انسان کو دنیا میں بھی مختلف بوجھوں کے نیچے دبا دیتی ہے، دنیا میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے باعث عذاب بن جائے گی. اس کے بعد پھر مزید کو شریعت کے احکامات آ رہے ہیں آیات 29-30 میں. اس میں اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کوئی تجارت ہو رہی ہے باہمی رضامندی سے، اس میں تم کو جائز کسی سے منافع لے رہے ہو تو اس کی اجازت ہے. اسی طریقے پر دوسرے کی ناک جان مت لو، گویا مال اور جان دونوں کا تحفظ اس کا حکم اس آیت میں ہے. اور مزید اللہ نے فرمایا کہ جس کسی نے یہ حرکتیں کی، نہ کسی کا مال کھایا یا یہ ہے کہ کسی کی جان لی، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کی پاداش میں اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 31، پھر اللہ تعالی کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ نے بڑی خوشخبری دی کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں بڑے عزت والے مقام میں داخل کریں گے. شریعت کے احکامات جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آئے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہی سے متعلق ہیں. حرام چیزیں ہیں ان کو کرنا گناہ کبیرہ ہے، فرائض کا بیان ہے ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. تو فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، یعنی فرائض ادا کرو اور جو حرام ہے ان سے بچو، ہم اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی خطائیں خود ہی معاف فرما دے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کبھی جاڑے میں کسی درخت کے سوکھے پتے گرتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ چھوٹے چھوٹے دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے، کان کے، ان کے جو گناہ ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے دوران کی جتنی بھی کبیرہ صغیرہ انسان کی خطائیں ہوتی ہیں وہ اللہ خود ہی معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. ایک یہ تصور ہے جو قرآن مجید نے کئی مقامات پر دیا، سورہ شورا میں بھی یہ مضمون آئے گا، سورہ نجم میں بھی یہ مضمون آئے گا. ایک تصور ہمارا خانقاہی نظام کا ہے کہ جس میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بڑے بڑے معاملات کے حوالے سے انسان سر سے نظر کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے حساس ہو جاتا ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہود کے علماء سے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو. مولانا مینا سر اسلائی صاحب نے ایک جگہ مثال دی کہ صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کماتا تو حرام سے ہے لیکن یہ کہ کھا رہا ہوتا ہے وہ سنت طریقے سے. تو خود سوچئے کہ حرام کمائی سے تو تمہاری سنت کیا، تمہارا فرض بھی اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. اگر کمائی حرام کی تو کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی چیز اللہ کا قبول نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کمائی اس کی حرام کی ہے، کمائی سود کی ہے، لیکن یہ کہ کھاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت کے آداب اور سنت کے مطابق اس کو کھانے کو ہم نے جو ہے وہ اپنے وجود میں لے کر جانا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تمہیں فضیلت دی ہے ایک اعتبار سے، دوسرے کو فضیلت دی ہے دوسرے اعتبار سے. تو اس حوالے سے حسد نہ کرو، خامخواہ کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر تمہارے اندر کوئی جلن پیدا نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم بھی اللہ سے مانگو. یہ کبھی خواہش نہ کرو کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، بلکہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں اور برکت دے. اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ دیمک وہ لکڑی کو چڑھ کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد آیت 33 میں فرمایا کہ حقدار کو اس کا حق دو. اللہ نے وراثت کے احکامات کا پھر سے ذکر کیا کہ اللہ نے وراثت میں طے کر دیا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اور خاص طور پر فرمایا کہ اس میں عورتوں کا بھی حق ہے، لہذا بیٹی کو بھی وراثت دو، چاہے اس کی شادی ہو گئی اپنے گھر چلی گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے. تو فرمایا کہ وراثت میں جو بھی حقدار ہیں ان کو ان کے حقوق دو. البتہ اس کے علاوہ اگر تم نے اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی عزیز سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ پورا کرو. اور وہ وعدے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے ایک تہائی وصیت کرنے کا، ترکے میں سے ایک تہائی وصیت کا رکھتا ہے. لہذا اگر کسی دوست کی، کسی اور کی مدد، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، وہ ورثہ میں شامل نہیں ہے، تو ایک تہائی جو وصیت کا حق ہے وہ وصیت اس کے لیے کر سکتا ہے، وصیت ورثہ کے لیے نہیں ہو سکتی. ورثہ کا تو حق اللہ نے طے کر دیا ہے شریعت میں، لیکن غیر ورثہ کے لیے وصیت کے ذریعے سے ان کو حق دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 34-35 میں ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے، اور وہ خاص طور پر جو ہے وہ خواتین کو اس میں خاص طور پر رہنمائی دی گئی ہے. آخرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے عورت اور مرد بالکل برابر ہے. قیامت کے دن مردوں کو ان کی جنس کے اعتبار سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیا جائے گا، یا خواتین کے ساتھ ان کی جنس کے اعتبار سے کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا. اگر مرد زیادہ نیکیاں کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، خاتون زیادہ نیکیاں کرے گی تو وہ آگے نکل جائے گی. آخرت میں تو معاملہ اس طرح سے ہونا ہے. لیکن دنیا میں خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاندان میں سربراہ بنایا ہے مرد کو، شوہر کو، اور اس کو گھر میں بیوی پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی اللہ نے یہاں پر کہ ایک تو یہ ہے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے جس کو چاہے فضیلت دے. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ سارے اخراجات کی. حالانکہ شادی ضرورت مرد کی بھی ہے، شادی ضرورت عورت کی بھی ہے، لیکن مہر کون دے گا؟ مرد دے گا. اور اس کے بعد گھر کے پورے اخراجات کون، کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ مرد کی ذمہ داری ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو خاندان کی زندگی میں عورت کے اوپر ایک درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے. عورت نمبر ٹو ہے گھر میں، مرد نمبر ایک ہے. اب جو اچھی بیویاں ہیں ان کی تعریف یہ کی کہ فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابے داری کرتی ہیں، ان کا کہنا مانتی ہیں، اور وہ اللہ کی حفاظت کے سہارے شوہروں کے راز، شوہروں کے بستر، شوہروں کے مال، شوہروں کی اولاد، وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد، ایک نقل ہے یہاں پر نسائی میں یہ حدیث آئی کہ جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے، اور اس کا کہنا مانے جب بھی وہ کوئی حکم دے جو خلاف شرع نہ ہو، اور اپنی جان اور اپنے مال سے ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو برا لگے، تو یہ عورت سب سے اچھی ہے. پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے، اس کا کہنا مانے جب بھی وہ کوئی حکم دے، بشرطے کہ وہ حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. اللہ کی نافرمانی میں تو کسی کی بات نہیں ماننی. اور اپنی جان اور مال سے ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو برا لگے. البتہ اگر کوئی شوہر محسوس کرے کہ بیوی اس طرز عمل کو اختیار نہیں کر رہی، شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ چار مرحلوں میں جو ہے وہ تمہیں لاعمل اختیار کرنا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایسی بیوی کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ. اگر وہ واضح نصیحت سے نہ سمجھے اور ابھی بھی شوہر کی نافرمانی کرے، تو پھر نمبر دو یہ ہے کہ اس کو بستر سے علیحدہ کر دو. اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو، تو پھر تیسری اجازت ہے کہ وضربوہن، ان کو مارو. لیکن مارنے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے نہ مارو کہ تم اس کو زخمی کر دو، یا یہ کہ اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں، یا اس کے چہرے پہ مت مارو. تو مراد یہ کہ ہلکی سی سرزنش تنبیہ کے لیے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ان تین معاملات میں کے باوجود، ان تین مرحلوں کے باوجود اگر اصلاح نہ ہو، تو پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں سے، بیوی کے خاندان سے بھی اور شوہر کے خاندان سے بھی، ایک ایک حکم طے ہو. وہ حکم آپس میں ملے، دونوں کے معاملات کو سنیں، اور اس کے بعد وہ ان کے درمیان پیچپ کرانے کی، صلح کرانے کی کوشش کریں. اگر نیتیں صاف ہوں تو امید ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور اس کے بعد ان کے درمیان موافقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 36-40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر اسلام کی معاشرتی ہدایات کو دہرایا ہے. پہلی مرتبہ یہ ہدایات ہمارے سامنے آئی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں، اب دوسری بار آ رہی ہیں. ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کرو. یعنی یہ ہے اسلام کی معاشرتی ہدایت کا لب لباب کہ پورے معاشرے میں اللہ کی بندگی کا رنگ غالب ہو، ہر سطح پر اللہ کی غلامی ہو رہی ہو، اللہ کا کہنا مانا جا رہا ہو، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی. نمبر دو، والدین، قرابت دار، یتیم، محتاج، پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والے، یعنی وہ صاحب بالجم، جو وقتی پڑوسی، عارضی پڑوسی ہے، اس کا خاص طور پر ذکر ہوا، جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اور جو مسافر ہیں، یہاں پہ ایک چیز رہ گئی ہے اس کا ذکر بھی اس آیت میں ہے، اور جو بھی تمہارے غلام اور کنیزے ہیں، ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بعض اوقات ہم ان آیات کے حوالے سے بڑی زیادتی کرتے ہیں. ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، ساتھ ہمارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ وہیں پہ سگریٹ سلگا لیتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے سگریٹ سلگا لیتے ہیں. اب وہ دو تکلیفیں ہیں جو کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو دے رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دھوئیں کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے برے اثرات خود اسموکنگ کے ہیں اتنے برے اثرات پیسو اسموکنگ کے بھی ہیں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور سگریٹ پی رہا ہے اس کو دھواں میں انہیل کر رہا ہوں، تو جو کینسر کا خطرہ، جو فالج کا خطرہ، جو دل کی بیماری کا خطرہ، جو سانس کی بیماری کا خطرہ سگریٹ پینے والوں کو ہے، بالکل وہی اسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ اس کو بھی ہے کہ جو وہ کسی کا دھواں وہ انہیل کر رہا ہے. اور خاص طور پر مجھے ان عورتوں پر بڑا ترس آتا ہے کہ جن کے شوہر چین اسموکر ہیں اور ان کے منہ سے مستقل وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ظاہری بات عورت بیوی کا ساتھ ایک غربت ہوتی ہے، تو کتنی ان کے لیے تکلیف ان کو دیتے ہوں گے. اسی طریقے پر جو گٹکے کھانے والے ہیں وہ تو جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات مخاطب کے منہ کے اوپر وہ چھینٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار تھوک کر گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں دوسروں کو بھی اس سے گھن آتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاس بیٹھنے والا بھی حقدار ہے اس کا کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک ہو، اور اس کو ہم کسی بھی اعتبار سے کو تکلیف نہ دیں. نمبر تین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا معاشرے میں کہ جو معاشرے میں تکبر کرتے ہوں، اپنی برائیوں کا اظہار کرتے ہوں، اور جو ہے وہ شیخیاں بگاڑتے ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوں، ان کے ساتھ وہ حقارت آمیز سلوک کرتے ہوں. نمبر چار، فرمایا اللہ نے کہ بخل مت کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو سنت نبوی پر عمل کرو اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو اور اختیاری فقر اختیار کرو، یہ بہت ہی اونچا درجہ ہے. اور ورنہ اگر پیسہ تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں دے بھی نہیں رہے تو پھر وہ تمہارے رہن سہن میں نظر آنا چاہیے، نظر آئے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نعمت ہے. ایسا نہ ہو کہ پیسہ صرف سنبھال کے رکھا جا رہا ہے اور بینک بیلنس اپنا بڑھایا جا رہا ہے، فرعون کی طرح، جیسے فرعون کے بارے میں آیا بلا تنسا نصیب، قارون کے بارے میں آیا بلا تنسا نصیبہ کا میں نے دنیا کہ قارون تم کیوں بخل کرتے ہو، دنیا میں تمہارا حصہ اس کو مت بولو، دنیا میں بھی جائز طریقے پر نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرو، اور یہ ہے کہ آخرت کے لیے خرچ کرو گے تو تمہارے لیے سوچے آخرت بنے گا. تو فرمایا کہ کنجوسی مت کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تمہارے رہن سہن میں نظر آنی چاہیے. ہاں اس میں ایک ایکسپشن ہے جو حدیث میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ کہیں پر تواضع کے لیے سادگی اختیار کرے تاکہ دوسروں کے اوپر کوئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی مروبیت پیدا نہ ہو جائے، تو اس کا پھر اللہ کے اجر ہے. انما الاعمال بالنیات. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ہے بڑا کھاتا پیتا، لیکن آج اس نے کیسی محفل میں جانا ہے کہ جہاں پر ذرا مفروق الحال اور غریب لوگ ہیں، وہ کہتا ہے اگر میں کوئی اعلی لباس پہن کر چلا گیا تو وہ بےچارے مروب ہوں گے اور میرے ان کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا، تو اگر میں سادہ لباس آج اختیار کر لوں تاکہ میرے ساتھ گھل مل جائیں، کوئی فاصلہ نہ رہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا کہ اس نے یہ تواضع اختیار کی ہے صرف اور صرف اس لیے تاکہ دوسروں کے اوپر اس کے کوئی منفی اثرات نہ ہوں اور دوسروں کے اوپر خام خائی کی کوئی مروبیت تاری نہ ہو جائے. تو اگر اس نیت سے کوئی آدمی سادگی اختیار کرتا ہے تاکہ ایک عاجزی ایک تواضع پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے. نمبر پانچ، انسان کا عمل اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے ہونا چاہیے. عمل کا اجر اللہ کی رضا، عمل کا اجر اس کو آخرت میں مطلوب ہو اور اس کے پیش نظریوں کے عمل سے اللہ راضی ہو جائے. فرمایا جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں گویا نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، گویا ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور نمبر دو، انہیں اپنے عمل کا اجر آخرت میں نہیں چاہیے، وہ چاہتے ہیں دنیا میں واہ واہ ہو جائے، دنیا میں تعریفیں ہو جائے. اور یہ شیطان ایسا دشمن ہے، یہیں پر اس کا ذکر بھی انہی آیات میں، کہ وہ انسان کی نیکی کو برباد کرنے میں تل جاتا ہے، عمل تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان نیکی کی طرف آ جائے تو اس کے بعد چاہتا ہے کہ تکبر کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے اس کی نیکی کو برباد کر دے. جیسے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوات میں ہمارے بہت سارے بھائی اس وقت انتہائی پریشان حال ہیں، ان کے لیے لوگ امداد روانہ کرتے ہیں لیکن ساتھ تصویریں کھینچوا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ سوات کے لیے یہ امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے اور فلاں فلاں لوگ اس موقع پر موجود ہیں. یہ تصویر کھینچانے کی، نام بری کی، نمود و نمائش کی ضرورت کیا ہے؟ اور اب تو معاملہ اس قدر گھٹیا ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں سے چندے لے کر امدادی سامان جمع کرتے ہیں، ٹرک پر لاتے ہیں اور تصویر ہم کھینچوا رہے ہوتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی مال نہیں ہے، مال لوگوں کا ہے، ان سے لے کر جمع کیا ہے، کریڈٹ ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید ان چیزوں کو سختی سے منع کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہوتی ہیں، گویا تمہارا اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان وہی معتبر نہیں رہتا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے معاشرتی ہدایات دے کر انسان کو دنیا میں ایسا رستہ دکھا دیا کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں بھی سکون، دنیا میں بھی ایک امن و امان پیدا ہو اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کے حصول کی سبیل پیدا کر دی. اور اگر وہ ان احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی کا بدلہ بھی کئی کئی گنا عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت در رحمت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 41 اور 42 ایمان برسالت کے حوالے سے بڑی ہلا دینے والی ہے. اس آیت میں آیت نمبر 41 میں ذکر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت کے خلاف گواہ بنائے گا اسی امت کے رسول کو. جیسے ایک اصطلاح ہوتی ہے سرکاری گواہ کی، سرکاری گواہ کے طور پر اللہ کے رسول آئیں گے اور اپنی امت کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا دین پہنچایا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا، اب یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اسی طریقے پر فرمایا وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی آپ کو اس امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا. اللہ کے رسول کو اپنی امت سے محبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا ایک واقعہ آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے پہلے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کی سورۃ النساء کی، جب آیت 41 پر پہنچے تو اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ بس ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اپنی امت سے محبت ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا، حجت الوداع میں نے ان سے گواہی لے لی تھی کہ میں نے ان تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ خود ذمہ دار ہیں. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 42 میں کہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یا یہ ہے کہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ اصحاب الرسول، وہ رسول کی نافرمانی کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، قیامت کے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ کاش زمین ان کے برابر کر دی جائے اور وہ زمین کے اندر دفن ہو جائیں. اب جو بھی برا نتیجہ نکلنے والا ہے ان کی کفر کا یا ان کی نافرمانیوں کا، وہ اس کو فیس نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس روز ایسا نہ ہو سکے گا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے اور انہیں اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم دے دیا. آخری حکم، حتمی حکم، وہ انشاءاللہ آئے گا آگے چل کر سورۃ المائدہ میں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، سورہ بقرہ آیت 219 میں پہلا حکم تھا، پوچھا گیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں نبی آپ سے پوچھتے ہیں، کہیے کہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، گناہ کا پہلو ان دونوں میں زیادہ فائدہ کم ہے. یہاں پر پابندی لگا دی گئی کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں کچھ اور پڑ جاؤ. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث میں کہ نماز کے دوران جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے جو نماز پڑھانے والے تھے نشے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے سورہ کافرون پڑھی، اور کافرون میں بجائے یہ پڑھنے کے کہ لا آبد ما تعبدون، یہ کہہ دیا کہ آبد ما تعبدون، برس بات کہہ دی بالکل. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آئندہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کم از کم اس وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو. وہ مسلمانوں کو شراب سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک اور حکم دے دیا کہ کم از کم 5 وقتوں میں تو یہ شراب سے اپنے آپ کو روکیں، نماز کے اوقات میں تو شراب سے یہ پرہیز کریں، اور پھر اس کے بعد اگلے درجے میں اگلے مرحلے میں جا کر پھر پوری شراب کو مکمل ہی حرام کر دیا. اس آیت میں مزید حکم یہ بھی ہے کہ اگر تم حالت ناپاکی میں ہو تو پھر تم اس صورت میں نہ نماز پڑھو اور نہ مسجد میں جاؤ جب تک کہ تم اچھی طرح سے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کر لو. اور اگر فرض کرو کہ تم پر غسل واجب ہو گیا ہے، اور یا یہ ہے کہ تمہیں وضو کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ پانی دستیاب نہیں ہے، یا مزید اس کی تشریح مفسرین نے کی کہ پانی موجود ہے لیکن وہ پینے کے لیے ہی کافی ہے، یا کھانا بنانے کے لیے کافی ہے، اگر پانی کے لیے کو استعمال کر لیا وضو یا غسل میں تو پھر کھانے پینے کے حوالے سے مشکل ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے اسی آیت میں حکم دیا تیمم کا. تیمم کے صرف دو ارکان ہیں، ایک ہے کہ پاک مٹی سے چہرے کا مسح کرنا، اور یہ ہے کہ پاک مٹی سے ہاتھوں کا مسح کرنا. وضو کا قائم مقام بھی اسی طرح کا تیمم ہے، اور غسل کا قائم مقام بھی یہی تیمم ہے. البتہ جیسے ہی پانی دستیاب ہو جائے پھر تیمم کی سہولت وہ ختم ہو جائے گی. یہ سورہ نساء کا پہلا حصہ تھا، پہلی 43 آیتیں، کہ جن میں اہل ایمان سے خطاب تھا اور اللہ نے ان کو شریعت کے حوالے سے مختلف احکامات دیے. اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ چلے گا آیت 44 سے لے کے آیت 57 تک. اس میں خطاب کا غالب رخ یہود کی طرف ہے، اور ان کی مختلف شرارتوں کا بیان ہے، اور ان کے لیے پھر ایمان کی دعوت ہے. آیت نمبر 44 سے 47 میں یہود کی کچھ گھٹیا حرکتیں اللہ نے بیان کی. ان کی گھٹیا حرکتیں کیا تھیں؟ کہ وہ بعض اوقات باتوں میں جو ہے وہ ذرا ٹون بدل کر، لہجہ بدل کر وہ بات کہتے تھے جس سے کہ مفہوم مخالف نکلے. مثلا بجائے سمینا و اطوانا کہنے کے، جس کا مطلب ہے ہم نے سنا، ہم نے کہنا مانا، وہ کہتے تھے سمینا و اسینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. کوئی کہتا بھائی تم نے اسینا کیوں کہا ہے؟ تو کہتے تمہارے کان کی خرابی ہے، اپنا کان کو ذرا صاف کراؤ، ہم نے تو اطوانا کہا ہے. اسی طریقے پر وہ کہتے تھے ان زرنا کے بجائے رائنا. اللہ کا حکم تھا کہ اگر اللہ کے رسول کی محفل میں کوئی بات تمہیں سمجھ نہ آئی ہو، تم چاہتے ہو کہ دوبارہ وہ دہرا دے، تو کہو انظرنا، کہ بھئی ہم پہ نظر کرم کیجئے. وہ کہتے تھے رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، اور رائنا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. معاذ اللہ، اللہ کے رسول کو تانا دیتے تھے کہ آپ ایک زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، معاذ اللہ. اسی طرح سے کہتے تھے وسما، ذرا سنیے، اور ساتھ ہلکے سے کہہ دیتے غیر مسمعین، نہ سننے والے ہوتے ہوئے ساتھ بد دعا بھی دے دی. تو فرمایا کہ اس قسم کی گھٹیا حرکتوں سے وہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کرتے ہیں. جب انسان جو ہے وہ کسی سے جلتا ہو اور کچھ کر نہ سکتا ہو، تو پھر ایسی گھٹیا حرکتوں کے ذریعے سے ہی اپنے اندر کی جلن کا وہ اظہار کرتا ہے. اللہ نے دھمکی دی کہ دیکھو باز آ جاؤ، بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم تمہاری صورتیں مس کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے صورتیں مس کر دی تھیں اصحاب سب کی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. تفصیل اصحاب سب کے واقعے کی انشاءاللہ نویں پارے میں آئے گی سورہ آراف میں. اور فرمایا یا پھر یہ ہے کہ ہم تمہارے جو ہے وہ گردن مروڑ کے تمہارا چہروں کا رخ پیچھے کی طرف کر دیں گے، اس سے پہلے کہ تم پر یہ مصیبتیں آئیں. خیر تمہاری اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ. اس کے بعد آیت نمبر 48 میں ایک ایسا مضمون ہے جو اس سورت میں دو مرتبہ آتا ہے، آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں بھی. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. کھلی چھٹی نہیں ہے پھر بھی، لیکن پھر بھی امکان ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے تنہا اور یکتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اپنے حقوق کے اعتبار سے بھی. اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آتا ہے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ شرک کی حقیقت کو سمجھے کہ شرک ہے کیا، اور پھر یہ ہے کہ شرک کی کون کون سی صورتیں ہیں. محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب نے اس موضوع پر بہت عمدہ خطاب کیا، ان کا خطاب تحریری صورت میں بھی موجود ہے اور سی ڈی اور کیسٹ کی صورت میں بھی موجود ہے. ہمیں ضرور اس کو سننا چاہیے تاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کیسے کیسے ہوتا ہے، اور اس کی کون کون سی صورتیں ہیں، تاکہ پھر ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، کیونکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہلا دینے والی ہے. الفاظ وہاں پر یہ ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر ساتھ شرک بھی کیے جاتے ہیں. آج آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری اکثریت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہے. لازمی نہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہو کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، وہ تو بڑا واضح شرک ہے، لیکن آج ہماری اکثریت دولت کی پجاری ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ تیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ، عبداللہ نہیں ہے، عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے. اور خاص طور پر ہم جو پاکستانی ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ چونکہ ہم نے ایک بڑی اعلیٰ منزل کو چھوڑ دیا، یہ پاکستان بنتا نہ اگر یہاں پر اسلام کا نام نہ ہوتا، ہمیں پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، بنگالی ان کو جوڑنے والی شے اسلام تھی، تو ہم نے بڑا ہائر آئیڈیل ہمارے پاس تھا توحید کا، اللہ کا، اسلام کا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ہم انتہائی پستی کے اندر گرے ہیں۔ جس شخص کے سامنے وہ ہائر آئیڈیل آ جائے وہ پھر کسی چھوٹے آئیڈیل کو اختیار کر ہی نہیں سکتا، لہذا ایک پاکستانی کبھی وطن پرست نہیں ہو سکتا۔ وطن اور زمین کی نفی کر کے تو ہم نے پاکستان بنایا، وطن پرستی ہندو میں ہے، اس لیے وہ آج بھی دوبارہ اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک پاکستانی کبھی قوم پرست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قوم پرستی وہ ہمارے خمیر میں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات دی ہیں قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے سے، اس میں قوم پرستی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں جتنے بھی قوم پرستی کا نعرہ لگانے والے ہیں اگر آپ ترجیح کریں گے، وہ سارے کے سارے مال پرست ہیں، وہ قوم پرستی کا نعرہ صرف لگاتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ جہاں ان کو مال ملتا ہے اس کے بعد وہ حکومت کے ہم نواح ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مال، یہ اکثر و بیشتر ہماری اکثریت کا معبود ہے، اس مال کی خاطر ہم جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے جرائم اس وقت کر رہے ہیں۔ سوات آپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ صرف مال کی وجہ سے، ڈالرز کی وجہ سے۔ اسی طریقے پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو پورا ہمارے کا جو اس وقت ہماری پالیسی چل رہی ہے وہ صرف کیا ہے، یہ پیسے کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، ہم نے آفیہ صدیقی کو ہم نے بیچ دیا، اور جس کے جتنی پہنچ ہے وہ اتنا ہی مال کے حوالے سے پرستش کر رہا ہے۔ ایک عام آدمی کی پہنچ جو ہے وہ ذرا نیچے درجے کی ہے، ایک عام سپاہی سڑک پر وہ لوگوں سے مال جو ہے وہ وصول کرتا ہے، جس کی زیادہ پہنچ وہ زیادہ بڑا ہاتھ مارتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت بھی شرک ہے۔ اسی طریقے پر وطن کی پرستش، وطن کی جے، وطن کے حوالے سے وہی کچھ کرنا جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سجدہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور کے لیے کرے شرک ہے کہ نہیں ہے؟ رکو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کرے شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے قنوت بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے ادب سے کھڑے ہونا شرک ہے، لیکن آج وطن کے لیے ادب سے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسی ترانہ شروع ہو سب کے سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ، یہ شرک ہے۔ اللہ کے لیے ہم کا ترانہ پڑھتے ہیں، آج وطن کے لیے بھی ہم کا ترانہ پڑھا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہیں اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو مال پرستی، وطن پرستی، اسی طریقے پر خدا نہ خواستہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے، کسی اور کے کہنے پر مال اور جان ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے۔ کوئی شرک فی الاطاعت ہے، کوئی شرک فی المحبت ہے، کوئی شرک فی الحقوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 کا 55 میں یہود کے مزید جرائم بیان کیے، فرمایا کہ یہودی اپنی پاکیزگی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ الم تر الذین یزکون انفسہم، ہر محفل میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اتنے پارسا ہیں، ہم یہ نیکی کرتے ہیں، ہمارے شب اللہ کے ساتھ گزرتی ہے، ہمارے دنوں میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنی نہ بڑا پاک یہ داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کے حال سے واقف ہے، لہذا زیادہ اپنی پاکیزگی کے ڈھنڈورے، اپنے تقوی کا پرچار مت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ آج بڑی حسد کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کیوں آخری نبی جو ہے وہ ہم میں سے نہیں آئے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب غیر یہودی کے اوپر نازل کر دی۔ فرمایا کہ اے یہودیو، تم بھی آل ابراہیم میں سے ہو، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔ تم حضرت اسحاق کی لڑی میں سے ہو، حضرت محمد حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے ہیں علیہ السلام۔ تو جیسے اللہ نے پہلے آل ابراہیم پر نعمتیں کی اور وہ جو ہے وہ تمہاری شاخ پر ہوئی ہیں، اب اللہ نے ابھی بھی آل ابراہیم پر ہی نعمت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت اسماعیل کی لڑی پر وہ نعمت ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہوں تو یہ کسی کو ایک تل بھی دینے کا روادار نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ البتہ اگر آل ابراہیم میں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے گا، اور اگر آل ابراہیم میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ کیا اہمیت کسی نسل کی نہیں ہے، اللہ کیا اصل اہمیت انسان کے تقوی، انسان کے کردار کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 قرآن مجید کی بڑی سخت ترین آیت ہے، جہنم کے عذاب قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئے ہیں، ایک بڑا سخت مقام یہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر سورہ حج کا تیسرا رکوع ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، اور جب بھی ان کی کھال جلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھال کو نئی کھال سے بدل دے گا تاکہ مسلسل عذاب کی جلن ان کو پہنچتی رہے۔ اور آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اصل جو انسان کی حصہ وہ کھال میں ہوتی ہے، اگر کھال انسان کی ہٹ جائے تو اس کے بعد گوشت میں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جو اصل تکلیف محسوس ہوتی ہے کھال میں۔ تو جیسے ہی ایک چمڑا جلے گا اللہ تعالیٰ نیا چمڑا عطا کر دے گا، نیا چمڑا دے دے گا تاکہ مسلسل وہ آگ کی تپش اور آگ کی تکلیف وہ جانمی بھگتتا رہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے قرآن مجید میں کہ جہاں بیان ہوگا عذاب کا وہیں فوراً بیان ہو جاتا ہے نعمت کا بھی، لہذا اہل جنت کے لیے آیت نمبر 57 میں اہل جنت کا ذکر ہوا کہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اچھے عمل کریں گے ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظُلًّا ذَلِيلًا، ہم انہیں بڑے گھنے چھاؤ، بڑے بڑی گھنی چھاؤں اور بڑے گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی گھنی چھائیں گھنی چھاؤں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ یہاں پر دوسرا حصہ سورہ نساء کا مکمل ہوا کہ جس میں خطاب کا رخ تھا اہل کتاب کی طرف اور ان کی ریشہ دوانیوں کا بیان تھا۔ اب اس سورت کا تیسرا طویل حصہ شروع ہو رہا ہے، اب پھر خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان میں جو منافقین ہیں ان کی بعض کمزوریاں ہیں، تین بڑی بڑی کمزوریاں، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت سے گریز، نمبر دو اللہ کی راہ میں جنگ سے گریز، اور نمبر تین ہجرت کرنے سے گریز۔ یہ تین ان کی خرابیاں ہیں جو زیادہ نمایاں کی جا رہی ہیں، البتہ اس کے علاوہ مزید کچھ احکامات شریعت اللہ یہاں بھی عطا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 58 اور 59 دو آیتوں میں اللہ نے اسلام کے سیاسی نظام کے 6 اصول بیان کر دیے۔ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کی ڈیٹیلز قرآن مجید میں آئی ہیں، اسلام کے معاشی نظام کے کچھ ڈیٹیلز اور کچھ اصول بیان ہوئے ہیں، جبکہ سیاسی نظام کے اللہ نے قرآن مجید میں اصول دے دیے ہیں۔ وہ 6 اصول کیا ہے اسلام کے سیاسی نظام کے؟ نمبر 1، ریاست میں جو بھی منصب ہوتا ہے یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، بہت ذمہ داری والی وہ سمجھیے کہ ایک پوزیشن ہے، اگر اس میں واقعتاً اپنی ذمہ داری صحیح ادا کی تو اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس منصب میں ذمہ داری میں کوتاہی کی، کوئی تعصب برت لیا، خدا نہ خواستہ کوئی لالچ کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا، کسی کو نقصان پہنچا دیا منصب کا استعمال کرتے ہوئے، تو بہت بڑی انسان کے لیے محرومی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی منصب ہیں اسلامی ریاست میں وہ سب کے سب ایک بھاری امانت کے مصداق ہیں، لہذا امانت ہمیشہ ان کو حوالے کرو جو کہ اس امانت کے اہل ہوں۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اس کو دو جو کہ واقعتاً امانت کا اہل ہے۔ اب یہ منصب جو امانت ہے یہ کسی بھی ریاست میں دو اعتبارات سے دی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے عوام کی رائے کے ذریعے سے، تو جو بھی خلیفہ بنے گا عوام خلافت کے لیے جس کے حق میں رائے دیں، یا کوئی شورا بن رہی ہے پارلیمنٹ بن رہی ہے عوام اس کے لیے اگر رائے دے رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں، تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس منصب کے لیے اس کے حق میں ووٹ دیں، اس کے حق میں رائے دیں جس کو سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ واقعتاً اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہے، دیانتدار بھی ہے باصلاحیت بھی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے منصب دینے کا وہ ہوتا ہے جو ٹاپ کے اوپر کوئی منصب دار ہے وہ نیچے کے مناصب پر مختلف عمال، مختلف گورنرز، ججز، مختلف منصب دار وہ اپائنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اہل لوگوں کو منصبوں کے اوپر فائز کرے، اس میں وہ کوئی اپنی دوستی یاری تعلقات اقرا پروری جو ہے وہ کوئی لالچ اس کے ذریعے سے عہدے تقسیم نہ کرنا شروع کر دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مختلف مناصب دے جو واقعتاً اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اہل ہو۔ نمبر 2، پھر فرمایا کہ جو بھی کسی منصب پر فائز ہو جائے وہاں پر بیٹھ کر وہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرے، انتحکمو بالعدل، یہ الفاظ ہیں آیت نمبر 58 کے کہ جب تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر 59 پہ فرمایا کہ ریاست اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ آزاد نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو پابند کر لے کہ وہ اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی، کوئی قانون سازی ریاست میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ نمبر دو، ریاست کا ڈسپلن یہ ہوگا کہ جو بھی اول الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی بھی اطاعت کی جائے گی، ان کا بھی کہنا مانا جائے گا۔ ہاں، اول الامر کی اطاعت میں ایک ایکسپشن ہے جو آگے آ رہا ہے، اور وہ چوتھا نقطہ وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 59 میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اگر تو اسلوب یوں ہوتا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ وأولی الامر منکم تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اطیعوا کا حکم شروع میں آ گیا، اس کا یکساں اطلاق تینوں پر ہے، اللہ پر بھی ہے، رسول پر بھی ہے، اور اس کے بعد اس کا یہ اطلاق اول الامر پر بھی ہے۔ یا پھر اگر الفاظ یوں ہوتے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اول الامر منکم تو پھر ہم کہتے کہ ابھی بھی اطیعوا تینوں کے ساتھ یہ حکم آ گیا۔ لیکن نوٹ کیجئے، یہاں پر اطیعوا کا لفظ دو کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اول الامر منکم۔ یہیں سے وہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی مطلق ہے، غیر مشروط ہے، ہر صورت میں کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے اور غیر مشروط ہر صورت میں کرنی ہے، لیکن اول الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اطیعوا کے الفاظ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا حکم دیں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو تو کہنا مانیں گے، اور اگر وہ ایسا حکم دیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا باعث ہو تو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ پھر پانچواں اصول یہ دیا گیا کہ اگر اول الامر سے کوئی اختلاف ہو جائے، ایک آدمی کہے کہ آپ کا یہ حکم قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر فرمایا معاملہ لوٹا دو قرآن و سنت کی طرف، قرآن و سنت سے رہنمائی لو کہ آیا اختلاف واقعتاً صحیح ہے اور یا خامخی اختلاف برائے اختلاف ہے۔ اب ایک تفصیلی معاملہ پھر آ جائے گا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا، سربراہ مملکت نے کوئی آرڈیننس پاس کیا اور ایک شہری کہتا ہے کہ یہ آرڈیننس قرآن و سنت کے خلاف ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں، لیکن جس رائے کو ڈاکٹر سارمہ صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ رائے اصلا جو ہے وہ پیش کی تھی علامہ اسد نے، جو کہ پہلے یہودی تھے، لیوپولڈ مسلمان ہوئے، حکومت پاکستان نے ان کو یہاں بلایا تھا بالکل ابتدائی سالوں میں ہی، اور ان کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ اسلامی ریاست کے حوالے سے تفصیلات طے کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیصلہ کرے گی جوڈیشری، عدالت میں جو ہے وہ یہ کیس داخل ہوگا، اور عدالت فیصلہ کرے گی، وہ علماء کو بھی بلائے گی، اور جس شعبے سے متعلق حکم ہوگا اس کے ایکسپرٹس کو بھی بلائے گی، اور وہ فیصلہ دے گی کہ آیا یہ حکم قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ہوگا تو وہ کہے گی پھر جس ادارے نے وہ قانون بنایا ہے کہ آپ کا قانون اس وجہ سے قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، آپ اس قانون کو دوبارہ بنائیے، اس پہ نظر ثانی کیجیے۔ نمبر 6، اول الامر منکم کے الفاظ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو صاحب اختیار آدمی ہوگا وہ مسلمان ہوگا، یعنی وہ مناسب کے جو قریبی مناسب ہیں اسلامی ریاست میں ان پر غیر مسلم فائز نہیں ہو سکتا، لہذا اسلامی ریاست کا سربراہ، اسلامی ریاست میں کوئی بھی جج جو کہ فیصلے کرنے والا ہے، جس نے فیصلے کرنے قرآن سنت کے مطابق، یا کوئی بھی ایسا قلیدی عہدہ کہ جس نے فیصلے کرنے ہوں، وہ قلیدی عہدہ دیا جائے گا صرف کس کو؟ مسلمان کو۔ باقی ٹیکنیکل اعتبار سے کسی شعبے کا چیئرمین بنانا ہے تو وابدہ کا چیئرمین بنانا ہے تو بنا دیجئے، غیر مسلم کو بھی، لیکن جہاں پر قانون بننا ہے، فیصلے کرنے ہیں، معاملات جو ہے وہ چلانے ہیں، وہ ذمہ دار وہ ہوگا جو کہ وہ ہوگا مسلمانوں میں سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60-63، اب یہاں پر منافقین کی وہ جو کمزوری تھی اطاعت رسول سے گریز، اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی، ان پر نازل کردہ قرآن کو بھی، اور مانتے ہیں ہم سابقہ کتابوں کو بھی، لیکن جب کبھی ان کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے نزائی، تو فیصلہ بجائے اللہ کے رسول سے کرانے کے جا کر فیصلہ کراتے ہیں یہودیوں سے، ان کی عدالتوں سے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو فیصلہ مرضی کے مطابق نہیں مل سکتا، جبکہ یہود کی عدالتوں میں کوئی نذرانے وغیرہ پیش کر کے من پسند فیصلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہودی یہ طاغوت ہیں، یہ بجائے اللہ کی مرضی کے اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ ان طاغوت کا کفر کریں، ان کا انکار کریں، لیکن بجائے انکار کرنے کے جا کے ان سے فیصلے کراتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ دو چیزوں کی طرف بلایا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہا گیا اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ۔ یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ ورأیتہم یصدون عنک صدودا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، یعنی قرآن سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی ان کو کس سے؟ منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ آج کے دور کے فتنے کا قرآن مجید میں بیان ہے، جو انکار حدیث کا انکار سنت کا فتنہ ہے، وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، اہل القرآن نہیں ہیں، منکرین سنت ہیں، کہ جی قرآن سے تو ہم ہدایت لینے کو تیار ہیں لیکن ہم اللہ کے رسول کی سنت کو بائنڈنگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں لیکن وہ کوٹ کرتے ہیں اقوال زرعی کے طور پر، بس ایک اچھے اقوال ہیں جیسے اور لوگوں کے، ایسے اللہ کے رسول کے بھی ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے قرآن موجود ہے، لغت موجود ہے، اس کے مطابق ہم آج کے دور کے حالات کے اعتبار سے خود قرآن پر عمل کریں گے۔ حالانکہ قرآن مجید میں جب کہا گیا اطیع اللہ واطیع الرسول، تو اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے رسول کی اطاعت بھی، اور جس اللہ کے حکم کی خاص شکل بیان کر دی اللہ کے رسول نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اس میں وہی اختیار کرنا لازم ہے۔ صلات کے معنی عربی لغت نے کہی ہے، اس سے مراد معاشرہ بھی ہے، اس سے مراد دعا بھی ہے، اللہ سے لو لگانا بھی ہے، لیکن صلات کا مفہوم اللہ کے رسول نے کیا بتایا، آپ نے صلات کو کیسے ادا کیا، ہمیں اسی طرح سے ادا کرنا، ورنہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے صلات کے مفہوم لے کر اور ایک عجیب نقشہ بن جائے گا، کسی کے نزدیک بس صرف اللہ سے لو لگانا کہیں بیٹھ کر وہی نماز ہو جائے گی، اور کسی کے نزدیک عقیم و صلات کا مطلب ہوگا کہ اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ قائم کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر یہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ یہ جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر نبی وہ آپ کے پاس آتے روتے ہوئے۔ پس منظر میں واقعہ ہے، منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا، یہودی حق پر تھا، اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، منافق نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق کے پاس وہ منافق یہودی کو لے کر آیا کہ ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر اس کی شامت آئی ہوئی تھی، حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو لے کر، جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ شخص ابھی بھی اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ ہم تو چاہتے تھے ان اردنا اللہ احسان و توفیقا، کہ کوئی بہتر صورت نکل آئے، کوئی تیچپ ہو جائے، کوئی موافقت ہو جائے، عمر نے ہمارے آدمی کو مار دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اگلی آیت جو جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اسے دل سے تسلیم نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی معتبر نہیں، گویا حقیقت کے اعتبار سے مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ حضرت عمر نے بالکل صحیح کیا، حضرت عمر کے اس فیصلے کی اللہ نے گویا توثیق کر دی۔ اس کے بعد آج 64-68 اطاعت رسول کے موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، بڑی اہم آیتیں ہیں اطاعت رسول کے حوالے سے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کا کہنا مانا جائے اللہ کے حکم سے، رسول آیا اس لیے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جب ان منافقین سے وہ غلطی ہوئی تھی، اللہ سے استغفار کرتے، رسول کے پاس آتے، وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اور اس کے بعد جو بڑی اہم آیت ہے، آیت 65 کہ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے یہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ یہ آپ کو منصف نہ بنائیں اپنے تمام جھگڑوں میں، تمام معاملات میں، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، تب ان کا ایمان معتبر ہے، ورنہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آج اس آیت پہ کیسے عمل کریں؟ آج اس آیت پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ شرعی عدالتیں ہمارے معاشرے میں قائم ہو، کہ جہاں پر قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ہم شرعی عدالتیں قائم نہیں ہیں اور ہمارے فیصلے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہو رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. لہذا بدقسمتی سے اس وقت ہمیں ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں کہ جس نظام کے اندر ہمارا جینا بھی حقیقت کے اعتبار سے حرام ہے. یہ نظام اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر، اللہ کی نافرمانی کے اوپر بیسڈ ہے. ایک ہی طریقہ ہے اس نظام میں جینے کا کہ جو بھی اس نظام سے ہمیں توانائی ملے ہم وہ توانائی لگا دیں اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اور اس ملک میں اللہ کے دین و شریعت کے نفاذ کے لیے ہم اپنی پوری توانائیاں کھپا دیں تو پھر تو کوئی جواز ہے اس معاشرے میں رہنے کا، ورنہ بلا شبہ اس معاشرے میں رہنا بھی غلط ہے. جس معاشرے کا پورے کا پورا سیٹ اپ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انسانی اور جو ہے وہ غیر اللہ کی حاکمیت کے اوپر مبنی ہو. اس کے بعد آیت 69-70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشخبری دی ہے اپنے ان بندوں کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا مَن یُطِعِ اللہ والرسول، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ خوش نصیب ہے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر کہ اللہ نے انعام کیا. اللہ کے انعام یافتہ بندے، وہ انعام یافتہ بندے جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں تو رستہ دکھا اپنے ان بندوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، انمتا علیہم. یہ انعام یافتہ بندے چار ہیں، نمبر ایک صالحین، اس کے اوپر شہداء اور صدیقین، اور اس کے اوپر بالکل اوپر ٹاپ کے اوپر انبیاء. جو بھی آدمی نیکی کے رستے پر چل پڑے، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، وہ صالحین کے زمرے میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد مزاج ہوتا ہے، اگر صالحین میں سے کسی کا مزاج حرکت والا ہے، بھاگ دوڑ والا ہے، جب وہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ کیا شہید قرار پاتا ہے، جس کا مزاج حضرت عمر والا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کے مزاج کے اندر غور و فکر ہوتا ہے اور وہ اپنے وجود پر بھی غور و فکر کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پاتا ہے، اور جو کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کر کے کچھ حقائق تک اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ حقائق لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کے بھی ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایسا شخص اللہ کیا صدیق قرار پاتا ہے. اس امت کے صدیق اکبر ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے کبھی شہداء میں سے نبی چنے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہداء میں سے تھے، ان کا مزاج شہداء والا تھا، اور اللہ نے کبھی نبی چنے صدیقین میں سے، ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیق النبی. بہرحال یہ ہے کہ یہ دروازہ تو اب بند ہو گیا، اب تو نبی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے ہم اگر صالحین میں پہلے شامل ہوں تو شاید اللہ چاہے شہید کا مزاج پا جائیں، شہید کا مرتبہ پا جائیں، چاہے صدیق کا مرتبہ پا جائیں. صدیق اکبر بھی کوئی نہیں بن سکتا، وہ بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی درجے میں یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. یہ چار اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو روز قیامت ہمیں ان اللہ کے نام یافتہ بندوں کی رفاقت نصیب ہوگی. اور آیت 70 میں فرمایا کہ وہ حسنا اولئک رفیقا، یہ رفاقت بہت ہی عمدہ ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. منافقین پر اطاعت رسول بھاری تھی، اس کا ذکر آ گیا. پھر منافقین پر بھاری تھا اللہ کی راہ میں نکل کر جنگ کرنا، اب اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار، یہ منافقانہ طرز عمل ہے. سورہ نساء سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، غزوہ احد کے بعد جبکہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، مسلمانوں کے خلاف کافروں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے، بہت بڑھ گئے تھے، اور اکثر اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی کہ فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کا منصوبہ بن رہا ہے، وہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرنے آئے، آپ آگے بڑھ کر اس منصوبے سازش کے خلاف اقدام کرتے تھے، اور حکم دیا جاتا تھا صحابہ کو کہ نکلو اللہ کی راہ میں. اب جو منافقین تھے وہ نکلنے کے حوالے سے تاخیر کرتے تھے، اگر اول دستے کو شکست ہو گئی تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم بچ گئے نقصان اٹھانے سے، اور اگر اگلے دستے کو فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت مل گیا، تو پھر غم مناتے تھے کہ ہم مال غنیمت سے کیوں محروم ہو گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منافقانہ طرز عمل تھا کہ جانے میں سب سے پیچھے، بھاگنے میں سب سے آگے، یہ ان کا طرز عمل تھا. فرمایا کہ جو شخص بھی واقعی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، آخرت کے اجر و ثواب کا طلبگار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے. فلیقاتل فی سبیل اللہ جنا یسرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، چاہیے کہ جو لوگ بھی اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہیں آخرت کے لیے دنیا کے بدلے میں، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اسی سے انہیں اللہ کی رضا ملے گی، اسی سے انہیں آخرت ملے گی۔ اور خاص طور پر فرمایا کہ مکے میں ایسے مرد، ایسی عورتیں، ایسے بچے موجود ہیں جو فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مکے والے بڑے ظالم ہیں، اور تو ہمیں اس مکے سے نکال، ہمیں دارالاسلام مدینے کے اندر پہنچا، لیکن مکے والے ان کو نکلنے نہیں دیتے۔ تو اے نبی، اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو، اور جو بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ توڑو، تاکہ یہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے یہ مظلوم بندے، یہ بھی ظلم و ستم سے محفوظ ہو کر اور دارالاسلام کے اندر پہنچ سکیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی جنگ ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، اور جو کفار ہے ان کی جنگ ہوتی ہے شیطان کی راہ میں، وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ خوشخبری دی گئی کہ شیطان کے لشکر کمزور ہے اور یہ بالآخر شکست پا کر رہیں گے، ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے، لہذا تم اللہ کی راہ میں ان شیطان کے لشکروں کے ساتھ لڑو، کامیابی بالآخر تمہاری ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں ایک ایسا حکم ہے جو دیا گیا تھا مکی دور میں، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں آیا، اس کا ذکر مدنی دور میں سورہ نساء آیت 77 میں آیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، اس وحی کی بنیاد پر بھی آپ احکامات دیتے تھے، اور بعض اوقات اس حکم کی پھر دوبارہ توثیق ہو جاتی تھی بعد میں قرآن مجید میں۔ مکی دور میں اللہ کے رسول نے وحی خفی کی بنیاد پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ قریش تم پر جو مرضی تشدد کرے، طنز کرے، لیکن تم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بلکہ تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، تاکہ جو ہے وہ لا یستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی ہے وہ تمہارا گرم دوست دوست بن جائے گا۔ کسی نے گالی دی اور اس کے جواب میں آپ نے اس کو دعا دے دی تو اس کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو یہ حکم تھا پورے مکی دور میں کہ برائی کے جواب میں اپنے ہاتھ بندے رکھو، اور بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی کوشش کرو۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم تھا صحابہ کرام کو پورے مکی دور میں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کا ذکر کر رہا ہے مدنی دور میں آ کے کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو؟ اب یہ جو انکار سنت کا فتنہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، یہ اصل میں آیتیں ان کے اس فتنے کی نفی ہیں کہ اللہ کے رسول پر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، آپ کا اپنا احساس ہے مجھ پر قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، لہذا ہمارے لیے صرف قرآن نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے ارشادات اور آپ کی سنت بھی حجت ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اب جب ان اہل ایمان پر جن کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو اور برائی کا جواب اسی انداز سے مت دو، اب جب ان کے اوپر اللہ نے جنگ فرض کر دی، مدینے میں آ کر حکم دیا کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی، اب جن کے دل میں مرض ہے یعنی جو منافق ہیں، اب وہ اس جنگ کے حکم کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور وہ بار بار اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ کیوں تو نے ہم پر جنگ فرض کر دی، اور کیوں تو ہمیں مزید مہلت نہیں دیتا، ہم کچھ عرصے اور دنیا میں جی لیں۔ تو فرمایا کہ بہر موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، چاہے وہ بستر پر آئے چاہے میدان جنگ میں آئے، تو بہتر یہ ہے کہ دعا کرو اللہ سے کہ تمہاری موت میدان جنگ میں آ جائے، اس سے تم ہمیشہ ہمیش کے اجر و ثواب کا اپنے لیے سامان کر جاؤ گے، اور ورنہ یہ ہے کہ موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، موت تو تمہارے گھروں پہ آ جائے گی، بستر پر آ جائے گی۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ موت کا وقت اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ہے، اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کیا تم بڑے مضبوط اور محفوظ کیے ہوئے قلعے میں کیوں نہ ہو، موت آ جائے گی۔ اب فرمایا کہ منافقین کا کہ جلن کا عالم یہ ہے، اللہ کے رسول سے ان کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ اگر تو کوئی نعمت آتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے بڑا کرم کیا، اور اگر کبھی کوئی ناکامی دیکھنی پڑتی ہے تو سارا الزام ڈال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ معاذ اللہ انہوں نے مروا دیا، ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. فرمایا کہ جو بھی نعمت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو بھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنے ہوئے فرستادہ ہیں، لہذا تمہارے یہ اس طرح کے الزامات یہ ان کے مقام کو متاثر نہیں کر سکتے. ان کا مقام اللہ نے اونچا کر دیا ہے، جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے، تمہارے ان جھوٹے الزامات کی وجہ سے اس کا مقام وہ قطر متاثر نہیں ہو سکتا. آیت 80-81 پھر اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی اہم. فرمایا آیت 80 میں وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. اللہ تعالیٰ کو نام دیکھ سکتے ہیں، نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اس کے الفاظ کو ہم سن سکتے ہیں. اللہ نے ہم تک اپنے سارے کے سارے پیغامات پہنچائے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ اپنے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں قرآن بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے ملا ہے، اور احادیث بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے ملی ہیں. لہذا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اصلا ہمیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے، لیکن عملا کرنی ہے کس کی؟ رسول کی. رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی. منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منہ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تنہائی کے اندر ایسے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک بات کو سن رہا ہے، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے، عنقریب اپنی اس یہ روش کا برا بدلہ پا کر رہیں گے. پھر اس کے بعد آیت 82 میں فرمایا کہ منافقت کا علاج قرآن مجید پر غور و فکر میں ہے. افلا تدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں کثرت سے اختلافات پاتے. کیوں؟ یہ قرآن نازل ہوا ہے 23 برس کے عرصے میں، وقفے وقفے کے ساتھ. اگر کوئی انسان 23 برس میں اپنی کوئی تصنیف مکمل کرے تو چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علم میں کوئی تبدیلی ارتقا آتا ہے، پھر کوئی سوچ میں ارتقا آتا ہے، تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو جو اس کے شروع کے زمانے کی تحریریں ہوتی ہیں بعد کی تحریریں اسے مختلف ہو جاتی ہے سوچ کی تبدیلی کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی ارتقا کا امکان ہی نہیں ہے. اللہ کا علم ہمیشہ اس علم میں کامل ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تم کوئی ارتقا کو تبدیلی نہیں دیکھو گے کہ جی 23 برس پہلے جو آیت ابتدا میں نازل ہوئی ان میں تو یہ کہا گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، اترا ہے قرآن 23 برس کے عرصے میں، لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے. جتنا تم اس کلام کے اوپر غور و فکر کرو گے، کلام تمہارے اندر داخل ہوگا کہ تمہارے اندر سے دنیا داری کو، مال کی محبت کو، جان کی محبت کو نکال دے گا، تمہارے دل میں ایمان و یقین کی شمع روشن کرے گا. فارسی کا شعر ہے بڑا پیارا اقبال کا کہ کیوں بجا در رفت جا دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے تو یہ قرآن اس کو بدل دیتا ہے. وہ خود کیا بدلتا ہے؟ اس کے لیے پورا جہاں، پوری دنیا بدل جاتی ہے. اب وہ دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پہلے کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا، پہلے اسے مال کی مناسب کی لالچ تھی، اور اب اس کے لیے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اسے نہ کوئی مال سے رغبت ہوتی ہے اور نہ کوئی دنیا کی جاؤ جلال سے کوئی رغبت ہوتی ہے. یہ قرآن انسان کو گناہ عطا کرتا ہے، اسے کسی اور دنیا کا باقی بنا دیتا ہے. فرمایا آیت نمبر 83-84 میں کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت بڑھاؤ. سن 5 ہجری کا زمانہ جب سورہ نساء نازل ہو رہی تھی، مسلمانوں کے لیے بلا شبہ ایک انتہائی مشکل زمانہ تھا. بدر میں فتح سے تو مسلمانوں کا روب قائم ہو گیا تھا کافروں پر، لیکن احد کی شکست سے کافر شیر ہو گئے تھے، اور ہر وقت خطرہ تھا کہ کبھی وہاں سے حملہ ہوگا، کبھی وہاں سے حملہ ہوگا. ایسے میں بعض اوقات افواہیں لوگ پھیلا دیتے تھے، اور منافقین کے پاس کوئی خبر آتی تھی وہ فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے تھے. فرمایا کہ یہ روش غلط ہے، جب بھی تمہیں کوئی اطلاع ملے اس اطلاع کو پہنچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا جو بھی تم میں سے صاحب اختیار ہے ان تک، تاکہ وہ پوری تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر بات کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نشر کیا جائے. اس کے بعد منافقین جو قتال سے گریز کرتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ نے ایک جذباتی انداز اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ آپ اکیلے اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوں جنگ کے لیے. فقاتل فی سبیل اللہ، کوئی آپ کا ساتھ یہ نہ دے، دیا نہ دے، آپ نکلیے اللہ کی راہ میں. اب یہ وہ اسلوب تھا کہ جو جذباتی انداز کا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے جوش ایمان، جوش جہاد میں اور ترقی ہوئی، اور جو ہے وہ کہاں گوارا کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، ہم گھروں پر بیٹھے رہیں۔ اس اسلوب سے جہاں منافقین کے طرز عمل پر جو ہے وہ ایک تنقید ہوئی، ان کی مذمت ہوئی، وہیں اس طرز بیان سے صحابہ اکرام کے جذبہ جہاد کو اور جلا حاصل ہوئی، اور ان کا جوش قتال وہ اور بڑھ گیا۔ آیت نمبر 85 اور 87 میں اللہ نے فرمایا کہ اچھی دعوت صدقہ جاریہ ہے اور برے کام کی دعوت گناہ جاریہ ہے، یعنی جو لوگوں کو اچھے مشورے دے رہے ہیں، منافقین دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکتے تھے، جنگ سے روکتے تھے، اللہ کی راہ میں دینے سے روکتے تھے، تو اسی پس منظر میں آیتیں نازل ہوئیں کہ جو کسی کو اچھی بات کی ترغیب دیتا ہے تو عمل کرنے والے کو بھی بدلہ ملتا ہے، اور جو دعوت دے رہا ہوتا اس کو بھی برابر کا بدلہ ملتا ہے، اور جو کسی کو بری چیز کی ترغیب دیتا ہے، برے کام کی دعوت دیتا ہے، گناہگار کو تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے، دعوت دینے والے کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو اچھی باتوں کی، نیکیوں کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کی دو کمزوریاں بیان ہو گئیں، ایک اطاعت رسول سے گریز اور ایک اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز۔ اب اس کے بعد ان کی تیسری کمزوری بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں ہجرت سے گریز۔ بلا شبہ ہجرت کا عمل یہ انتہائی مشکل عمل ہے۔ ہم اپنے اوپر طاری کریں، اگر ہمیں یہ حکم دیا جائے کہ تم نے اس شہر کراچی میں بڑا اچھا مکان بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ تمہارا کاروبار بھی پوری طرح سے سیٹ ہے، یہاں پر تمہارے تعلق دار بہت سے ہیں کہ جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، تم اس پاکستان میں اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جائیداد کو، اپنے عزیزوں کا اقارب کو چھوڑو، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی اور ملک میں چلے جاؤ جہاں پر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود سوچئے کہ اس حکم پر عمل کرنا آسان ہے، انتہائی کٹھن ہے، انتہائی مشکل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تین کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حج مبرور، حج قبول ہو جائے سارے گناہ معاف، ایک کسی کافر کا صدقے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لینا، اور تیسرا ہجرت کا عمل۔ تو حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ تم جس قبیلے میں بھی ہو، اگر اسلام قبول کر لیے تو اپنے قبیلے کو چھوڑو، ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تاکہ مدینے میں افرادی قوت میں اضافہ ہو، مین پاور ملے۔ لیکن منافقین کے لیے یہ ہجرت بہت بھاری تھی، اپنا جمع جمایا کاروبار، اپنا گھر، اپنے تعلق دار چھوڑ کر اور کہیں اور چلے جانا۔ ان آیات میں فرمایا، آیات 88-91 میں، کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہجرت کے تیار نہیں ہے، حقیقت میں اس کا ایمان معتبر نہیں، لہذا اگر کبھی ایسے لوگوں سے جنگ ہو کہ جن میں اس قسم کے مسلمان بھی شامل ہوں اس قوم میں جو ہجرت نہیں کر رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ بھی وہ سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ کرنا، لہذا ان کو بھی مارو۔ ہاں ایکسپشن ہے، اگر ان کی قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ خود ہی تمہارے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ بھائی ہماری کمزوری ہے، ہماری کمہمتی ہے، حالات کچھ ایسے، ہم نہیں نکل سکتے، اور آ کر تم سے امان لے جائیں، تو پھر اسپیئر کر دو۔ لیکن اگر وہ تم سے امان لینے کے بعد بھی محسوس ہو کہ مسلمانوں کے خلاف کسی سرگرمی کے اندر تعاون کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا لحاظ مت کرو۔ آیت نمبر 92 میں پھر قتل خطا کا کفارہ ہے۔ اب کیونکہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور بعض اوقات اس میں قتل خطا بھی ہو جاتا تھا، تیر تمہارا ہے کسی کافر کو لیکن غلطی سے کسی مسلمان کو لگ گیا، تو فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا قتل ہو گیا ہے خطا کے طور پر، جان بوجھ کے نہیں کیا، الفاظ تو یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان کو قتل کرے، ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، لہذا اگر خطا کی وجہ سے کوئی مسلمان تمہارے ہاتھوں مارا گیا، اس کا کفارہ یہ ہے، نمبر ایک، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرو، اور جو بھی مقتول کے ورثہ ہیں ان کو اس کا خون بہا دو۔ اب چونکہ اس زمانے میں غلامی کا ادارہ نہیں ہے، تو لہذا اس زمانے میں تو اب دیت یا خون بہا ہی دینا پڑتا ہے۔ خون بہا کتنا ہوگا یہ ہر دور میں کرنسی کے ویلیو کے حوالے سے وہ علماء طے کرتے ہیں۔ نمبر دو، اگر مقتول مسلمان ہے لیکن اس کا تعلق کسی دشمن قوم سے ہے، وہ دشمن قوم ہے، تو پھر ظاہری بات ہے دشمن کو خون بہا دیں گے تو اس کو اور تقویت دیں گے، اب خون بہا نہیں دینا تھا، اب صرف یہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ نمبر تین، اگر مقتول کی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو پھر یہ ہے کہ خون بہا بھی دیں گے اس کے ورثہ کو، اور یہ غلام کو بھی آزاد کرے گی، اور جو آدمی مفلس ہے اس کے پاس غلام آزاد کرنے یا خون بہا دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس سے قتل خطا ہو گیا ہے تو پھر وہ دو مسلسل مہینوں کے روزے رکھے گا، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ گیا تو گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت 93 لرزا دینے والی ہے، فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدًا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ ہے کس قدر برا گناہ ہے یہ قتل ناحق، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے۔ یا تو اس آیت کا ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے اس کے باوجود بھی حرکت کر رہے ہیں تو کتنا بڑا اپنے لیے اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے بھی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اس معاشرے میں انسانی جان اب ایک کھیل بن گئی ہے، ذرا سا کوئی معاملہ ہوا اور ایک شخص اٹھتا ہے اور پورے کے پورے خاندان کو بھون کے رکھ دیتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کسی کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور دین کی کسی بنیادی بات کا انکار نہیں کر رہا تو پھر یہ مت کہو کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے ایسے کر رہا ہے، اس کا سینہ چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ لہذا دنیا میں زبانی اقرار کی بنیاد پر ہی کسی کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ ایک جنگ میں ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی، جیسی تلوار اٹھائی ایک کافر کے اوپر، اس نے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے پھر بھی مار دیا، کہا یہ کلمہ پڑھ رہے تھے جان بچانے کے لیے، اللہ کے رسول کو آ کر رداء سنائی تو آپ شدید ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن کیا کرو گے، وہ کلمہ ڈھال بن کے آئے گا۔ تو دنیا میں سارے فیصلے ہوں گے کسی کے مسلمان ہونے کے اس کے زبانی اقرار کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جب نکلو جنگ کے لیے، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام الست مؤمنا، تو جو تمہیں سلام کرے مت یہ کہو، یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو، بس جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہے ہو، اور پھر اس کو مار کر اور تم اس سے جو ہے وہ جو بھی اس کا مال ہے لے لو، غنیمت حاصل کر لو۔ فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، اگر کوئی آدمی زبان سے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، دین کی کسی بنیادی بات کا انکار نہیں کر رہا، تو اس کو پھر مسلمان ہی سمجھو۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت بتائی، فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم عام نہیں ہے، اختیار پر ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور کچھ ہوں گے جو بغیر کسی عذر کے اللہ کی راہ میں نہیں نکلیں گے، تو چونکہ یہ نفیر عام نہیں ہے، حکم عام نہیں ہے، لہذا نہ نکلنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا کہ جو نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں بغیر کسی عذر کے، ان دونوں میں درجے کے اعتبار سے بڑا فرق ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے وہ درجے کے اعتبار سے کہیں اونچے مقام پر ہوگا اللہ کے ہاں، بجائے بنسبت اس کے کہ جو بغیر کسی عذر کے گھر پہ بیٹھ رہا۔ تو بعض اوقات دینی تحریکوں میں بھی کوئی ایسا تقاضا آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی آج آئیے اس کام کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، اور جو بھی آئے گا ان شاء اللہ اجر ملے گا۔ تو ہمارے بعض ساتھی ہیں جو کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پروگرام لازمی ہے کہ نہیں، وہ نکلتے ہیں اور اپنا وقت اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لازمی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن جا کر اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا فرق پڑ گیا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کا درجہ کہیں اونچا ہے ان کے مقابلے میں جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے۔ ہاں جب نفیر عام ہو، جیسے غزوہ تبوک میں تھی، حکموں کے سامنے نکلنا ہے، اب جو نہیں نکلے گا وہ مجرم ہے۔ لہذا غزوہ تبوک میں آپ کو معلوم ہے کہ تین صحابہ نہیں نکلے تھے بغیر کسی عذر کے، اپنی غلطی کو انہوں نے اعتراف کیا تھا، تو لہذا پھر ان کو سزا دی گئی تھی، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ آج 97 میں پھر دوبارہ ہجرت کا ذکر ہے، ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی۔ پہلے ذکر کیا گیا ان بد نصیبوں کا کہ جو ہجرت نہیں کرتے، جب ان کے اوپر موت کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں بھائی تم کیوں ایسے جگہ پڑتے کہ جہاں پر تم اللہ کی پوری طرح سے بندگی نہیں کر پا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ فرشتے کہتے ہیں تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، ہجرت کر جاتے، کیوں تم نے اپنے آپ کو ایسی جگہ رکھا جہاں پر کہ آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل مشکل تھا؟ اور اس کے بعد ان کے لیے جہنم کی جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے وعید ہوتی ہے. البتہ فرمایا کہ جو کوئی مجبور ہے, نکلنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. البتہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکل گیا, چاہے اسے رستے میں موت آ گئی, لیکن اگر ایک دفعہ نکل گیا اللہ کی راہ میں, تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اسے اجر دے گا. اور مزید خوشخبری دی کہ نکلو اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے, تم اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے نکلے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں نوازے گا. ضرورت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے, اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. اس کے بعد آیت 101 میں قصر نماز کا حکم ہے. فرمایا کہ جب بھی تم سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کر لیا کرو, یعنی جن نمازوں میں چار فرض ہوتے ہیں ان میں دو فرض پڑھ لینے ہیں, وتر بہرحال وہ تین ہی پڑھنے پڑیں گے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور مغرب کی نماز تین ہی پڑھنی پڑے گی, فجر کی ویسی دو رکعت ہے, باقی ظہر عصر عشاء چار کے بجے دو پڑھیں گے, اور سفر میں سنتوں کی نماز معاف ہے, پر پڑھنے تو اجر ملے گا, نہ پڑھیں تو کوئی عرض نہیں ہے. اس آیت سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اختیار میں ہے, چاہو چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کر لیں. فرمایا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ, لیکن سنت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر سفر میں قصر کیا. اس آیت سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ قصر اسی نماز میں ہے کہ جس میں انسان کو دشمن کا خوف ہو, اس آیت سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن نہیں, اللہ کے رسول نے ہر سفر میں قصر کیا, چاہے اس میں کوئی خوف دشمن کا تھا کہ نہیں تھا. لہذا اس وقت علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر معینہ ایک فیصلہ ہے, اس میں ایک فقہ اختلاف ہے ضرور, اس معینہ فاصلے کا اگر سفر کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ نماز میں ہمیں قصر کی سہولت اویل کرنی چاہیے. اس کے بعد آیت 102 میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. یہ صلاۃ الخوف وہ تھی جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی. آپ جب کسی مہم پر لے کر صحابہ اکرام کو نکلتے تھے, کسی جو ہے وہ لشکر کو کہیں لے جاتے تھے حملہ کرنے کے لیے, کئی مقابلے کے لیے, اب رستے میں نمازوں کا ٹائم آتا تھا, اب ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس نماز میں شرکت کروں جس کی امامت اللہ کے رسول کرائے. اب اگر اللہ کے رسول پورے لشکر کو سات نماز پڑھائے تو دشمن کا خطرہ تھا کہ مسلمان نماز میں مشغول ہوں گے, دشمن کا حملہ نہ کر دے. تو حکم یہ تھا کہ بھئی آدھے لوگ نماز پڑھے پہلے, آدھے حفاظت پر رہے, پھر آدھے لوگ پڑھے. اب اگر دو جماعتیں ہوں, ایک جماعت اللہ کے رسول کرائے اور ایک جماعت کوئی صحابی کرائے, تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس جماعت میں شریک ہو جاؤں جو اللہ کے رسول کرا رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے جو بھی محبت تھی اور آپ کا جو بھی مقام تھا لوگوں کے علم میں تھا. تو اب اللہ نے پھر صحابہ کی اس خواہش کے حوالے سے حکم نازل کر دیا کہ ٹھیک ہے, سب کے سب صحابہ اللہ کے رسول کی امامت میں نماز پڑھیں گے, لیکن نماز کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ رہیں گے, اور جو پہلی جماعت ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے وہ اپنی نماز پھر مکمل کر لیں گی. مثلا دو رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ایک رکعت پڑھانے کے بعد بیٹھ جائیں گے, اور جو ان کے مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھیں گے, سلام پھیریں گے, چلے جائیں گے. اب اس کے بعد باقی آدھے لوگ آ جائیں گے اور اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے, وہ ان کے ساتھ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے, اللہ کے رسول سلام پھیر دیں گے, اور اب سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی پہلی رکعت پڑھ کے, جیسے کہ کوئی تاخیر سے آنے والا پڑھتا ہے اس طرح سے اپنی پہلی رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں گے. اس طرح گویا سب کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے ہو جائے گی. مزید فرمایا کہ نماز کے دوران اپنا اسلحہ اپنی ڈھالیں اپنے ساتھ رکھو, ایسا نہ ہو کہ کہیں کفار تم پر اچانک حملہ کر دیں اور یہ ہے کہ تمہاری اس نماز کی مشغولیت سے فائدہ اٹھائے. تاکہ یہ ہے کہ اب تو ایسا مقام کسی کا نہیں ہے جیسا اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا آج کی ایسی صورت میں دو جماعتیں ہو سکتی ہیں, آدھے لوگ ایک جماعت میں شریک ہو جائے, آدھے دوسری جماعت میں شریک ہو جائے. آیت نمبر 103 پھر نماز کے حوالے سے بڑی اہم ہے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. نماز کے 14 فرائض ہیں, 7 نماز کے باہر ہیں, 7 نماز کے اندر ہیں. جو فرائض نماز کے باہر ہے ان میں سے ایک فرض وقت کا بھی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ وقت گزرنے کے بعد قضا کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے پنج وقتہ نماز کے لیے کہ پانچوں نمازیں پڑھو وقت کی پابندی کے ساتھ. مزید حکم یہ دیا گیا کہ بھئی نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ یاد آ جائے، انسان اپنے مصروفیات سے نکل کر اللہ کو یاد کرے. لیکن صرف نماز ہی اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اللہ کو تم نے ہر حال میں یاد رکھنا ہے. کبھی بھی تمہارا ذہن اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ یاد رہے، اس کے احکامات یاد رہیں. اس کے بعد آیت 104 میں فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے عمل میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ کافر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے غلط نظریات کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن انہیں آخرت کے کسی اجر کی امید نہیں ہے. جبکہ مسلمان اگر یہ کام کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا، تو مسلمان کو تو اور زیادہ جذبے کے ساتھ پھر کام کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ مسلمانوں، تم کفار کے تعاقب میں، اور یا یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے حوالے سے سستی مت دکھاؤ، اس لیے کہ کافر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں آگے کوئی اچھے اجر کی امید نہیں، جبکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب کی خوشخبریاں دے رکھی ہیں. آیت 105 کا 112 میں فرمایا کہ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہمیشہ عدل کرو، چاہے وہ عدل کا فائدہ کسی دشمن کو، کسی کافر کو کیوں نہ ہو. یہاں پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ایک منافق نے چوری کی اور چوری کے بعد اس نے الزام ڈال دیا یہودی پر، اور جب بعد میں جب معاملہ پیش ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اصل جرم کیا یہودی نے، الزام مجھ پر آ رہا ہے. اس کے بارے سے پوری تفصیل یہ ہے کہ اس نے ایک آٹے کا آٹا کو چرایا تھا ایک گھر سے، اتفاق سے جس تھیلے میں وہ آٹا لے کر گیا اس میں سوراخ تھا. پہلے وہ آٹا اپنے گھر میں لے گیا، آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، اس کے گھر تک نشان دے گئی، آٹا یہاں سے نکل کے یہاں پہنچا. بعد میں اسے خطرہ ہوتا ہے میرے یہاں سے برامد نہ ہو جائے، تو اس نے جا کر یہودی کے پاس بطور امانت رکھا دیا. بعد میں وہی آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا ہوا محسوس ہوا یہودی کے یہاں پر گیا. اب جب یہودی کے یہاں سے آٹا برامد ہوا تو اس نے کہا مجھے تو منافق یہ دے کر گیا ہے. منافق نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود چرایا ہے اور الزام اس نے مجھ پر دے دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے، اور صحابہ اکرام تو بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے. اس پر اللہ نے اپنے نبی کو متوجہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، جو ہم نے آپ کو وہم و فراست دیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں عدل کے ساتھ، اور جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والوں کی آپ کبھی بھی حمایت نہ کریں. یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. صحابہ اکرام سے کہا گیا کہ آج سے تم ان کی بڑی وکالت کر رہے ہو، کل قیامت کے دن کون اللہ کے سامنے ان کی وکالت کرے گا؟ جس نے بھی گناہ کیا اور اس کے بعد اس نے اس کا الزام کسی اور کے سر پر ڈال دیا، تو پھر اس کے لیے بڑی شدید وعید ہے. وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنے جرم کی سزا بھگتے گا، بلکہ بہتان کی سزا بھی اس کو اللہ کے یہاں جا کے بھگتنی پڑے گی. اس کے بعد آیت 113 میں اللہ کے رسول پر اللہ کی رایات کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ پر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی نہ کر رہا ہوتا، تو ان منافقین کی ایک جماعت آپ کو سیدھی راہ سے ہٹانے پر، قبر کی راہ سے ہٹانے پر تڑ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی، اللہ نے آپ کو بصیرت اور فراست اور حکمت دی، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. جو فضل آپ پر اللہ کا واقعتاً وہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. اس کے بعد نجوہ کی ایک پسندیدہ صورت کا بیان ہے. نجوہ کہتے ہیں کسی بھی اجتماعیت کے حوالے سے خفیہ کو مشورہ کرنا. سورہ مجادلہ میں نجوہ کی مذمت آئی ہے کہ یہ خفیہ سرگوشیاں یہ کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے محفل کے اندر بات کرے اور صحیح فورم کے اوپر بات کو پہنچائے. لیکن اس آیت میں بتایا کہ نجوہ یا خفیہ سرگوشی کی بعض اچھی صورتیں بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تنہائی میں جا کر کسی کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دینا کہ بھئی تمہارے پاس بہت مال ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اسے رکھ رہے ہو سنبھال سنبھال کے، خدا کے لیے کچھ اپنی آخرت کی فکر کرو، کو توش آخرت بناؤ، سب کے سامنے کہیں گے اپنی توہین محسوس کرے گا، تنہائی میں جا کے صدقے کی ترغیب دی جائے. یا یہ ہے کہ تنہائی میں اسے کسی اور نیکی کی طرف راغب کیا جائے، یا تنہائی میں جا کر بھائیوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی اور ایک صلح جوئی کی کوشش کی جائے. تو نجوہ کی یہ صورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پسندیدہ ہے. اس کے بعد آیت 115 اجماع امت کے لیے قرآن پاک سے دلیل ہے. شریعت کے ماخذ چار ہیں. سب سے پہلے کوئی مسئلہ آئے گا، اس کے بارے میں کیا حکم دیا جائے، تو جو بھی صاحب علم ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے سے کیا رہنمائی ہے. اگر قرآن مجید سے رہنمائی نہیں ملے گی تو پھر وہ دیکھیں گے اللہ کے رسول کے ارشادات میں کہ وہاں سے کیا رہنمائی ہے. اگر وہاں سے نہیں ملے گی پھر وہ دیکھیں گے کبھی یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی امت میں کبھی زیر بحث آیا کہ نہیں آیا. اگر آیا تو اس وقت امت کا فیصلہ کیا تھا, ان کا اجماع کیا تھا, اب وہ اجماع اس کو کے طور پر فیصلہ کر دیں گے. اور اگر ان تینوں سے رہنمائی نہ ملے پھر وہ اجتہاد کر کے اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ اخذ کریں گے. اب یہ جو اجماع ہے اس کے حوالے سے حدیث میں تو دلیل موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی, لیکن قرآن مجید سے اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی محنت کے بعد غور و فکر کیا اور قرآن سے یہ آیت انہوں نے پیش کی جس کو بعد میں تمام ائمہ نے بھی قبول کیا کہ اجماع کے لیے دلیل قرآن مجید سے یہ آیت ہے کہ اجماع کے برق ہونے, اجماع کے بھی ایک ماخذ شریعت ہونے کا ثبوت قرآن سے یہ ہے. اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے سبیل المؤمنین, مومنوں کا راستہ, اس سے مراد ہے اجماع, یعنی ایک ایسا راستہ کہ جس پر مومن متفق ہو گئے وہ مومنوں کا راستہ ہے, وہ مومنوں کا اس پر اجماع ہے. تو فرمایا کہ جب مومن کسی ایک راستے پر متفق ہو جائے, اب اگر کوئی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ راستہ اختیار کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ وہ مومنوں کے اندر ایک انتشار پیدا کر رہا ہے. مومن ایک معاملے پر متفق ہو گئے ہیں اور وہ ڈیڑھ ان کی ایک اپنی نئی مسجد بنا رہا ہے, کوئی نئی بات کر رہا ہے, اور حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے. کیوں؟ یہ امت کس بنیاد پر امت ہے؟ یہ امت اللہ کے رسول پر ایمان کے حوالے سے امت ہے. کیا فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں؟ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہودی بھی آخرت کا اقرار کرتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ کہ وہ محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو ہم ہیں رسول, قوم رسول ہاشمی, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو جو امت میں انتشار پیدا کرتا ہے وہ گویا اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے, وہ ان کی امت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے. تو الفاظ نوٹ کیجئے اس آیت کے کیا ہیں, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول سے دشمنی کرے, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے, وَيَتَّخِذَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ مومنوں کے راہ سے ہٹ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو وہ جس طرف گیا ہم اس کو اسی حوالے, اسی راہ کے حوالے کر دیں گے, بنو اسلحی جہنم, اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. اس کے بعد آیت 48 کے بعد آیت 116 میں یہ اہم مضمون دوبارہ آیا, فرمایا کہ شرک کا جرم اللہ کیا معاف نہیں ہوگا. اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا, کھلی چھٹی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں, شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی الحقوق. ڈاکٹر سار احمد صاحب نے اس پر بڑی سیر حاصل بحثیں کی ہیں اور بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب بھی ہے, آپ کی تحریر بھی ہے, التماس ہے کہ ضرور پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 17 تا 122 میں شیطان کے ناپاک عزائم کا بیان ہے. فرمایا کہ جو شرک ہے یہ بھی اصل میں شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے. اِن یدعون الا شیطانا مریدا, یہ لوگ مشرک نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو, اور شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کن کن عزائم کا اظہار کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں ان کو اے اللہ تیری بخشش کی جھوٹی امیدیں دلاؤں گا تاکہ یہ تیری بخشش کی امید پر گناہ پہ گناہ کرتے رہیں. اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, اور یہ اللہ کے احکامات کو توڑتے رہیں. میں انہیں بتوں کے نام پر جانور قربان کرنے کی ترغیب دوں گا تاکہ شرک سے گناہ میں مبتلا ہو جائے. میں انہیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی پٹی پڑھاؤں گا. اس میں محسن نے لکھا ہے کہ عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گی, مردوں کی سی وضع قطع, مردوں کا سا لباس, اور مرد عورتیں بننے کی کوشش کریں گے, عورتوں کی شکلیں بنائیں گے شیف کر کے, عورتوں کا سا لباس پہننا پسند کریں گے, عورتوں کی طرح چال ڈال اور جو ہے وہ ادائیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, اور جس نے بھی شیطان کی پیروی کی اس نے خسارے کا سودا کیا. شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے, اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے, لیکن یہ جھوٹے وعدے اصل میں اس کے دھوکے والے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو شیطان کی پیروی کرے جہنم ہے, اور وہ اس سے کہیں بھی بھاگ کر جا نہ سکیں گے. اس کے برعکس جو لوگ شیطان کے حملوں کا دیوانہ وار مقابلہ کریں گے, نیکی کی راہ پر چلیں گے, ہمیشہ ہمیش کی جنت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. آیت 123 اور 124 میں فرمایا کہ تمہاری خواہشات سے بات نہیں بنیں گی. جیسے کہ یہودیوں کی خواہش تھی, اس کو قرآن پاک نے امانی کہا, کہ لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، سورہ بقرہ آیت 110، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. فرمایا ہاتھ برہانکم، اپنے دلیل لاؤ، تم نے کس بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ جنت میں صرف یہودی عیسائی داخل ہوں گے؟ خواہشات سے بات نہیں بنے گی. اسی طرح سے مسلمان آج سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ آخری نبی کی امت میں سے ہیں لہذا ہمارے ساتھ قیامت کے دن کوئی خاص سلوک ہوگا. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. نہیں، اللہ کیا فیصلہ ہوگا عمل کی بنیاد پر. جس نے برا عمل کیا اس کا بدلہ پا کر رہے گا، جس نے اچھا عمل کیا خلوص کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور اس کو اس اچھے بدلے کا اجر مل کے رہے گا. اس آیت کو سن کر صحابہ اکرام کانپ اٹھے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کا بدلہ مل کر رہے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دنیا میں بیماری دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کی گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے گا اور آخرت میں پھر وہ تمام سزاؤں سے بچ کر جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہوں گے، سرفراز ہوں گے. آج 125-26 میں فرمایا کہ بہترین روش یہ ہے کہ تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی. فرمایا اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. ان کی ملت کیا ہے؟ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے آیت 130، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، فوراً کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے. تو شریعت کے ہر فیصلے پر عمل کی پوری کوشش کرنا، یہ ہے ملت ابراہیم، اور اسی کی پیروی سب سے بہترین رستہ ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس رستے پر چلنا آسان فرمائے. اس کے بعد آیت 127-130 سے پھر دوبارہ خواتین کے حقوق کا بیان ہے. فرمایا نمبر ایک کہ ایسی روش مت اختیار کرو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس لیے نکاح کر لو کہ ان کو مہر نہ دینا پڑے. بےچارے یتیم ہیں، کوئی پوچھنے والا پیچھے ہے نہیں، اور تم ان کے ساتھ نکاح کر لو. اور یا یہ ہے کہ تم بیواؤں کے ساتھ نکاح کر کے یتیم بچوں کی وراثت، بیوہ کی وراثت، اس کو ہڑپ کرنے کی تم فکر میں ہو. اللہ کے رسول کا ارشاد، اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں، ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسری عورت. نمبر دو، جو خاتون یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کچھ مہر موئے معاف کر دے، کچھ اپنے حقوق سے رسبردار ہو جائے تاکہ کسی طرح سے گھر بسا رہے، گھر اجڑے نہ. اور ممکن ہے کہ یہ قربانی دینے سے شاید شوہر کو کچھ شرم آ جائے اور وہ عورت کی طرف توجہ دینا شروع کر دے. اور ساتھ ہی مرد سے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ زیادتی مت کرو، تم نیکی کرو، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، اس سے بے توجہ مت برتو. نمبر تین، مردوں سے کہا گیا کہ اگر تمہاری شادیاں ایک سے زائد ہیں تو تم باوجود خواہش کے بھی بیویوں کے درمیان عدل کر نہیں سکتے. ممکن ہے کسی بیوی کا حسن یا اس کا سلیقہ یا اس کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا یا اس کا اخلاق تمہیں زیادہ متاثر کر لے، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں تمہاری ناپ تول میں آتی ہیں اس میں تم عدل کرو. ممکن ہے دلی رغبت کسی ایک کی طرف زیادہ ہو، دل پہ تمہارا اختیار نہیں ہے، لیکن کھانا پینا ہو، لباس ہو، علاج ہو، رہائش ہو، سہولیات ہو، یہ تمہیں تمام بیویوں کو ایک جیسی دینی چاہیے. اور نمبر چار فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی میں موافقت بالکل نہیں ہو رہی، آج دن جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ ان میں سہرے کو غنی کر دے گا. آج 131-133 میں فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ سارے احکامات اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ان پر عمل کرو. اور تقوی وہ ہوتا ہے کہ پوری روح کے ساتھ عمل کرنا، ورنہ بعض اوقات آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے حکم پر، لیکن یہ ہے کہ درمیان سے روح غائب ہو جاتی ہے، قانون پورا ہو رہا ہے، بیوی کو ایک طلاق دی اور اس کے بعد 3 مہینے بعد رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی اور پھر وہ بےچارے 3 مہینے کے لیے پھر دوبارہ جو ہے اس کو لٹکا دیا. تو بظاہر کو شریعت کا حکم نہیں ٹوٹا، لیکن شریعت پر عمل اس طریقے پر ہو رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف دی جا رہی ہے، تقوی کے منافی ہے. تو فرمایا کہ نافرمانی سے بچو اور تقوی کے ساتھ بچو، نہ صرف شریعت کے حکم پر عمل ہو بلکہ اس کی روح بھی برقرار رہے، نہ صرف لا آف دی لیٹر پر عمل ہو بلکہ اسپرٹ آف لیٹر پر بھی عمل ہو. تو فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ نے اسی کا حکم اہل کتاب کو بھی دیا تھا، اللہ تمہیں بھی دے رہا ہے. یہ شریعت کے احکامات صرف تلاوت کے لیے، حصول ثواب کے لیے، سال ثواب کے لیے نہیں ہیں، یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرو. اور فرمایا کہ اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا تو یہ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، تقوی اختیار نہ کرنا بھی کفر ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تو گویا یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، اسے تمہارے تقوی کی، تمہارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا تیسری بار ایک مضمون آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں بھی تھا، سورہ آل عمران میں بھی تھا، پھر ہے کہ تم ایک بار طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، تم دنیا ہو کے طلبگار ہو کہ آخرت کے طلبگار ہو. فرمایا کہ بڑا ناسمجھ وہ شخص ہے جو کہ صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتا ہے اور دنیا ہی کا طلبگار ہے. اللہ کے پاس دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، اللہ کے پاس آخرت کی نعمتیں بھی ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ یوں دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آخرت کی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں مانگو، دونوں کے لیے محنت کرو، نہ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج کرے اور نہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اس کے بعد بڑا اہم حکم ہے عدل کے حوالے سے، فرمایا عدل کرو خواہ وہ عدل اپنوں کے خلاف کیوں نہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ عدل کے لمبردار بن کر. اور چاہے یہ عدل جو ہے وہ تمہارے اپنے والدین کے، تمہارے قرابت داروں کے، تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی خود العدل ہے، المقسط ہے، العادل ہے، تو یہ گواہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی ہوگی، اللہ کی شان عدل کی گواہی ہوگی. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ عدل کے کام کرنے والے بن کر، شہداء اللہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے عدل تمہارے اپنے خلاف جائے، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف جائے. تو کوئی تمہارا قرابت دار ہو یا غیر ہو، کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. تم ان کو عدل کے منافع فیصلے کر کے کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش مت کرو. اور اگر تم نے خدا نہ خواستہ عدل سے پہلو تہی کی تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دین صرف ہمیں عبادات کی حد تک محدود نہیں کرتا، بلکہ حکم ہے کہ ہم عدل کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج ہمارے معاشرے میں لوٹ گسوٹ ہے، عدل صرف آ سکتا ہے شریعت کے نفاذ سے، اللہ کے دین کے غلبے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے، شریعت کے نفاذ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 36 میں فرمایا کہ ایمان حقیقی حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صرف زبانی اقرار کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے کہ وہ ایمان تمہارے دل میں تھا کہ نہیں تھا. زبانی اقرار سے انسان دنیاوی اعتبار سے تو مسلمانوں والی فیسلٹیز لے سکتا ہے، لیکن زبانی اقرار تو منافقین کو بھی حاصل تھا. ہم اگلی سورت میں پڑھیں گے، سورۃ المائدہ میں آیت 41 میں منافقین اللہ جینا قالو آمنا بے افواہم ولم تومن قلوبہم، زبان سے کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے دل والے ایمان کی بنیاد پر. اور دل والے ایمان کی پہچان کیا ہے، کس کے دل میں ایمان ہے؟ دل والے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس شخص کا عمل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پر، آخرت پر یقین ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. یہ نہیں دیکھا اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے، ہر صورت میں شریعت پر ہی عمل کرنا ہے. اور وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. تو اگر ہم شریعت کے حوالے سے یکسو ہیں، شریعت کو ہماری زندگی میں ترجیح حاصل ہے، اور ہم مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جو پچھلی آیت میں حکم تھا، یعنی ہم عدل کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان ایمان حقیقی ہے، ہم واقعی مومن ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان زبانی کلامی ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم بھی منافقت کے زمرے میں شمار نہ ہو جائیں، کہ ہم بھی منافقت کی طرف نہ چلے جائیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے. اگلی آیتوں میں ذکر ہے پھر منافقین کا، فرمایا کہ آیت نمبر 137-128، ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کشمکش. ہر انسان جو مسلمان ہے اس کے دل میں ایک کشمکش ہر وقت رہتی ہے، کبھی ایمان کی طرف زیادہ اس کا رخ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے نمازیں پڑھوں، جی چاہتا ہے نیکیاں کروں، اور کبھی کفر کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نیکی کرنے سے انسان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے. یہ کشمکش ہر وقت ہمارے اندر رہتی ہے. ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. غالب نے اس کیفیت کی ترجمانی بڑی عمدہ کی ہے. البتہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہ کی، ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہ کی. جیسے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی دینی محفلوں میں شرکت کر کے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کر، اور یا یہ ہے کہ اللہ کی آیات آفاقی ہیں، آیات انفسی، آیات قرآن، ان پہ غور و فکر کر کے. ایمان نہیں وہ جنس سے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو اگر ہم نے قرآن پر غور کر کے، آیات الہی پر غور کر کے، نیک ماحول اختیار کر کے اگر اپنے ایمان کی فکر نہ کی، تو یہ ایمان رفتہ رفتہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہمارا کم ہوتا جائے گا. ہوتے 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 ہمارے اندر کفریہ کیفیات کی کا غلبہ ہو جائے گا، اور پھر خطرہ یہ ہے کہ انسان منافق بن جائے گا. لہذا اس آیت میں وعید سنائی گئی کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے. اور وبشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ایسے لوگ منافق ہیں. اے نبی منافقوں کو بشارت دیجئے، تنزیہ انداز ہے، خوشخبری سنائیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب منافقین کی ایک ایسی بات بیان ہو رہی ہے جو بدقسمتی سے آج اجتماعی سطح پر ہمارے ہاں بھی ہے. فرمایا کہ کافروں سے دوستی کرنے والے منافق ہیں. فرمایا کہ یہ منافق لوگ وہ ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. کیوں؟ ایتغون عندهم العزت، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کر کے عزت ملے گی. ہمیں پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم امریکہ کے اتحادی بن گئے تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ کئی لوگ ہمیں آ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار مملکت آ رہے ہیں، اور دنیا میں ہمارا ایک نام ہو رہا ہے، ہمیں عزت مل گئی ہے. لیکن کیا عزت ملی ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے. کیا گرین پاسپورٹ کی بکت ہے دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر ہمیں معلوم ہے، اور کس طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر امتیازی سلوک ہوتا ہے، ان کی تلاشی لی جاتی ہے، بڑے بڑے سرکاری وفود کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، وہ ہمارے علم میں ہے. تو فرمایا کہ یہ ان سے دوستیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ پیسے والے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی سے ہمیں بھی کوئی عزت مل جائے گی. فرمایا نہیں، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. جو اللہ کے دشمن سے دوستی کرے گا، کیا اللہ کو ناراض کر کے وہ عزت حاصل کر سکے گا؟ اس کے بعد آیت 140 میں فرمایا کہ اگر کسی محفل میں شاعر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کے اندر مت بیٹھو، اس کا بائیکاٹ کرو، شاعر دینی کی توہین مت برداشت کرو. کسی محفل کے اندر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے احکامات کا، اور یا یہ ہے کہ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو پہلے تو کوشش کی جائے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ آپ کا غلط ہے. لیکن محسوس ہو کہ محفل اس وقت کسی اور رنگ میں ہے، بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو احتجاجاً فرمایا کہ وہاں سے نکل آؤ. یہ حکم پہلی مرتبہ آیا تھا مکی دور میں، سورہ انعام کی آیت 68 میں، اور یہاں پر اللہ نے اس کا ریفرنس دے کر اس کو دوبارہ دہرایا ہے. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ، کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ ہماری موجودگی میں شاعر دینی کا مذاق اڑا سکے. تو ہمیں فوراً شاعر دینی کے حوالے سے اپنے غصے کا، اپنے احتجاج کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے بعد آیت 143-144 میں اللہ تعالی نے منافقین کی روش بیان کی ہے. فرمایا نمبر ایک، یہ منافق لوگ وہ ہیں جو بیک وقت مومنوں اور کافروں دونوں سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں سے فائدہ حاصل ہو وہاں سے حاصل کر لیں. یہ اپنی باتوں اور بیرو اعمال یعنی دکھاوے کی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے مگر بڑے ہارے جی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نماز تک ہی نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول کے دور کے منافق نماز تو پڑھتے تھے کم از کم, لیکن آج ہماری اکثریت نماز سے غافل ہے. نمبر چار, نماز کے دوران اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا, اس کو تو اصل میں اپنی جان اور مال عزیز ہے. جہاں مخلص ہوگا وہاں مال اور جان لگانی پڑے گی, لہذا وہ کسی کا مخلص نہیں ہے, نہ ان کے ساتھ مخلص ہے کافروں کے ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ. آیت 144 میں سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائے. فرمایا کہ جو ہے وہ لا یتخذ المومنون والکافرین اولیاء من دون المؤمنین, چاہیے کہ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. اور جس نے یہ حرکت کی گویا اس نے اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو واضح دلیل دے دی, اس نے خود گویا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا, اس نے گویا اپنے آپ کو اللہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی. قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آتا ہے کہ ہماری دلی دوستی صرف اور صرف ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا. جو نہیں مانتا اس کا مطلب کیا ہے, وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھتا ہے. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, سورہ آراف آیت 158. اور جو آپ کو نہیں مان رہا رسول, اس کا کیا مطلب ہے, ان کا دعویٰ جھوٹا ہے, یہ رسول نہیں ہے, میں نہیں مانتا. چاہے زبان سے نہ کہے لیکن عملی اعتبار سے وہ اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہا ہے. اور ہمارے لیے سب سے اہم ہستی کون ہے, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انسانوں میں سب سے ہمارے لیے محبوب ہستی وہ ہے. تو جو ہماری محبوب ترین ہستی کے دعوے کو جھوٹا قرار دے اس سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے. البتہ اگر وہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی مہم میں شریک نہ ہو تو اس کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے انسانی بنیاد پر. دلی دوستی مسلمان کی صرف مسلمان سے ہونی چاہیے. آیت 145 سے 146 نے فرمایا کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ آستین کے سانپ ہیں, ان کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, اے نبی آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ہاں توبہ کر لیں, اپنی اطاعت کو خالص اللہ کے لیے کر لیں, اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں, اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آیت اس اشارے میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا مل جائے گا اگر تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ. تو بہتر یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ, اللہ کو تمہارا دشمن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا خیر خواہ ہے, وہ چاہتا ہے تمہیں جنت ملے, تو کیوں تم عارضی دنیا کے فائدوں کو مقصود بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو رہے ہو. یہاں پر آ کر پانچواں پارہ مکمل ہوتا ہے. اب اس کے بعد مزید ہم پڑھیں گے, چار آیتیں یہ چھٹے پارے میں ہیں, وہاں پہ جا کر رکوع مکمل ہوگا. آیت 147 کا مضمون یہ ہے کہ ہمیں مظلوم کی آہوں سے بچنا چاہیے. فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا کسی بھی بری بات کے عام ہونے کو, اس کے چرچے کو. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ خامخواہ اسکینڈلز کو نمایاں کیا جائے. اسکینڈلز آتے ہیں میگزینوں میں اخبارات میں اور بعد میں سزا ملتی نہیں مجرموں کو, تو اس کی وجہ سے ذہن خراب ہوتے ہیں. جو لوگ بھی ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جرم ہوا, اتنا بڑا گناہ ہوا, سزا کو ملی نہیں, تو پھر حوصلہ ضائع ہوتی ہے دوسروں کو بھی وہ جرائم کرنے کی. ذہن پرا گندا ہوتے ہیں, ذہن خراب ہوتے ہیں. تو لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا چرچا ہو, اس کو زیادہ پھیلایا جائے. الا من ظلم, سوائے اس کے جس پر کہ ظلم کیا گیا. اگر مظلوم ظالم کے ظلم کو بیان کرتا ہے تو یہ ہرگز غیبت نہیں ہے, یہ ہرگز ناجائز نہیں ہے. اور مظلوم کی آہ سے انسان کو بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے دل سے تو اس کی آہ کی قبولیت کے لیے قبولیت آسمان سے نیچے آ کے اس کا استقبال کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ظلم کے باوجود کسی کو معاف کر دو, کسی نیکی کو ظاہر کرو, کسی نیکی کو چھپاؤ, انتافو انسون یا کسی ظلم کو کسی برائی کو معاف کر دو, تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی باوجود قدرت رکھنے کے معاف کرتا ہے. ان اللہ عفوبن قدیرہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو بدلہ دے سکتا ہے اپنے نافرمانوں سے، وہ پھر بھی معاف کرتا ہے، تم بھی بڑا دل کرو اور معاف کر دو. اس کے بعد بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں دو، آیت 149 تا 150، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و رسالت کے حوالے سے کئی فتنوں کی نفی کر دی ہے. وہ فتنے کچھ دور نبی میں سامنے آ گئے تھے، اور کچھ وہ فتنے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے. ان میں ایک فتنہ کیا تھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم مانتے ہیں تمام نبیوں کو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں بھی مومن تسلیم کرو. جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کو مانے، آخرت کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. تو یہودی وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی مومنوں میں شمار کرو. الفاظ آیت کے یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. تو اگر کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو وہ ان کا ایمان وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. نمبر دو، اسی آیت میں الفاظ آتے ہیں کہ یریدون یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کچھ وہ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، یعنی اللہ کو مان رہے ہیں لیکن رسول کو نہیں مان رہے. منافقین کا یہ طرز عمل تھا، اللہ کو ماننے کو تیار، قرآن کو ماننے کو تیار، آیت 61 میں ہمیں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن رسول کے پاس آنے سے وہ بیزار ہوتے تھے. سورہ منافقون میں آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف تو لو و روسا ہوں، وہ ناگواری سے اپنے سروں کو جو ہے وہ مٹکتے ہیں، اپنے سر وہ جزلات میں ہلاتے ہیں، ہم رسول کے پاس نہیں آئیں گے. تو منافقین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے تھے. یہی معاملہ آج میں نے عرض کیا انکار سنت کے فتنے کا ہے، قرآن کو ماننے کو تیار ہے لیکن رسول کی سنت کو اختیار کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. نمبر تین، ایمان و رسالت کے ہی انکار کی ایک صورت ہندوستان میں سامنے آئی اکبر کے زمانے میں. اکبر کے زمانے میں کہا گیا، علماء نے پٹی بڑھائی اکبر کو کہ دین محمدی تھا صرف 1000 برس کے لیے، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہے. قرآن پاک سے آیت انہوں نے کوٹ کی، سورہ حج میں، سورہ خانی الف لام سجدہ میں، وہ 1000 برس مکمل ہوئے، اب دین الہی کی ضرورت ہے، لہذا ہندوستان میں جتنے بھی بسنے والے ہیں وہ سب کے سب دین الہی میں شامل ہو کر اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اگر ہم نے دین الہی ایجاد نہ کیا اور یہاں پر مذہب کے اعتبار سے تفریق رہی تو ہندوستان کے اندر ہمیشہ انتشار رہے گا. بڑی مشکل سے ہمایوں نے دوبارہ ریاست کو حاصل کیا ہے اور پھر سے مغلیہ اقتدار قائم کیا ہے، تو مذہبی انتشار کو ختم کرنے کے لیے دین محمدی کو اب ساکت کر دو. اب دین الہی ہوگا، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، مسلمان ہے، اللہ کو سبھی مانتے ہیں اور نیکیوں کو سبھی مانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، امانت داری ہو، وعدہ خلافی نہ ہو. ان بنیادوں کے اوپر ایک نیا دین اختیار کر لو، دین الہی. لیکن اس دین الہی میں فتنہ کیا تھا، اس دین الہی میں فتنہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی رسالت کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا تھا. کوئی محمد پر ایمان لائے یا نہ لائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سبھی ایک ساتھ ایک دین میں شریک ہیں. کھڑے ہو کے مجلس ثانی رحمت اللہ علیہ اس فتنے کا مقابلہ کیا، اس فتنے کا رد کیا. بعد میں اس فتنے نے نئی شکل اختیار کی. کانگریس کا یہ تھا جو ہے وہ نظریہ، متحدہ وطنی قومیت، ہندوستان میں بسنے والے سارے ایک ہی قوم ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا وطن ہے. اس موقع پر مولانا مودودی کھڑے ہو گئے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے نفی کی اس فلسفے کی. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، حکومت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہم قوم رسول ہاشمی ہیں، ہماری قومیت کا سارے کا سارا کی بنیاد اللہ کے رسول پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں دو قومیں ہیں، دو قومی نظریہ ہے، جو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں وہ ایک قوم ہے، جو نہیں مانتے وہ دوسری قوم ہے. اور آج کل وحدت ادیان کے موضوع پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، کانفرنس میں جی یہ مندوب عیسائی مذہب کے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کانفرنسوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ سارے مذہب برق ہیں، سب کا تقدس یکساں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اگر مسلمان کبھی ایسی کانفرنس میں جائیں تو وہاں جہاں پر ہی بانگے دول کہیں کہ صرف اللہ کے نزدیک دین برق صرف اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، لہذا اے کافرو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو نبی کا، مسلمان ہو جا۔ اگر یہ بات نہیں کہہ رہے اور وہاں پر جا کر رواداری کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، سارے مذہب اچھے ہیں، سب ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ اصل میں ایمان برسالت کی نفی ہے، یہ رسالت محمدی کی نفی ہے۔ چاہے یہ کام کرنے والے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ ہوں چاہے کوئی اور ہوں، لیکن یہ بہت بڑی اس زمانے کی گمراہی ہے کہ یہ وحدت ادیان اور یا پھر رواداری کے جوش میں سمجھنا کہ سارے مذاہب برق ہیں۔ نہیں، سارے مذاہب برق نہیں ہیں، سارے مذاہب باطل ہیں سوائے اسلام کے، صرف اسلام ہے۔ اس وقت دین حق صرف اسلام ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا کر انہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت دیں۔ نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں، ہم انہیں گویا جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے، ہمیں اس انداز سے اسلام کو پیش کرنا چاہیے۔ بعض ایسی عبادت گاہیں دنیا میں بنائی جا رہی ہیں اہم پبلک مقامات پر کہ اندر مسجد بھی ہے، اندر گرجا بھی ہے، اندر مندر بھی ہے، ایک کامن روم میں سارے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کے بعد کوئی چلا جائے گرجے میں، کوئی چلا جائے مندر میں، کوئی مسجد میں۔ یہ مسلمانوں کا تشخص ختم کرنے کی ساری کی ساری حرکتیں ہیں، وہ خود تو گمراہ ہیں، وہ ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی ڈوبیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام فتنوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، جن کے یہ تصورات ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ واعدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کو بھی تفریق نہیں کی، کسی ایک کو بھی جدا نہیں کیا، ہر رسول پر ایمان لائے۔ فرمایا اولئک سوف نعطیہم اجر عظیما، یہ وہ ہیں جن کو من قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم